الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم دعا الى الله فالمستمسكون بحبل غير منفصم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم انت لما ولدت اشرقت الارض ضاءت بنورك الافق نحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم درد پاک پڑھ لیجیے اللهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت, سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت آج کے اس درس میں تلاوت کی گئی اور رجب شریف کی مناسبت کے حوالے سے درس نظام مصطفیٰ میں جہاں پر ہم ضرورت مذہب اور مذہب کی افادیت اور ہر انسان کے لیے مذہب کس قدر ضروری ہے اس پر تقریباً گزشتہ درس نظام مصطفیٰ میں تین نشستیں ہم نے آپ کی خدمت میں کی اور تین نشستوں کے اندر تفصیلی طور پر عقلی فکری اور شرعی تینوں تقاضوں سے مذہب کی افادیت, مذہب کی اہمیت, مذہب کا معنی, مذہب کے اغراض اور مذہب کی ضرورت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آج اس مہینے کی مبارک اور سب سے بزرگ نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے ہے, تو آج کے اس درس نظام مصطفیٰ کا عنوان درس معراج النبی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. اس مہینے میں کئی شخصیات ہیں، کئی واقعات ہیں۔ مرکزی پروگرام کا اعلان ابھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ حضور حجت الاسلام سیدنا پیر سید عرفان شاہ صاحب قبلہ دامن برکاتہم الیہ ہی ہماری مسجد میں فرمائیں گے۔ حضرت کی خدمت میں عرض کی، حضرت نے دعوت قبول فرمائی، اور انشاءاللہ 15 رجب جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ورداہ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں اعلان ہو گیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا تفقہ اور آپ کا علمی مقام اہل سنت کے دلائل اور اہل سنت کے نظریے کے اعتبار سے جو زبردست حقائق پر مبنی ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیلی طور پر وہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت جو سورہ بنی اسرائیل سے پیش کی ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اسرا اور معراج پر بنیادی دلیل بنتی ہے۔ معراج شریف کے حوالے سے آپ تفصیلی خطاب سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے اس درس میں، کیونکہ ایک بڑا عظیم اور بہت ہی وسیع موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی گوشوں سے، کئی شعبوں سے، کئی موضوعات اس سے مترشح ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اور اس پر گفتگو کے کئی انداز علماء نے اختیار کیے ہیں۔ ہمارے سلاف نے، حضرات صوفیاء کرام نے، مفسرین کا ایک جداگانہ انداز ہے معراج کو بیان کرنے کا، محدثین کا ایک جداگانہ انداز ہے معراج کو بیان کرنے کا، مورخین نے اپنے ایک طریق سے اس کو دوسرے انداز میں ذکر کیا ہے، اور پھر عشاق نے ان تمام عظمتوں کی باتوں سے جو کشید اور جو محبت کا شہد کشید کیا ہے، وہ ایک نہ ختم ہونے والا ایک سمندر ہے۔ تو ہر اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ رب العالمین نے بے حد و بے حساب معجزات مرحمت فرمائے، چاہے وہ حسی ہو، مانوی ہو، مری ہو، غیر مری ہو، اس کی کئی کیفیات اور تقسیمات ہوتی ہیں، لیکن اس کا اخسار لب لباب ما حصل یہ ہے کہ 2 معجزے ایسے ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کی شاعن شان ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اور آپ کو ملنا، اور دوسرا جو ہے سفر معراج جس کی لذت اور چاشنی دیدار الہی ہے۔ تو یہ متکلمین جب جو عقائد پر بحث کرتے ہیں علماء، کیونکہ قرآن کی آیات، قرآن نہ تفسیر کی کتاب ہے نہ کسی خاص علم کی کتاب ہے، بلکہ قرآن اسلامی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو، اسلامی علوم پر کمال سے خطاب کرتا ہے اور دیگر علوم کے اشارات ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے کئی علوم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اس آیت کے اندر ایک تاریخی پہلو ہوتا ہے جو پس منظر کو اور پیش منظر کو، دونوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے، جو گزر گیا اس کو، جو سامنے آ رہا ہے وہ، اور سامنے کے حالات۔ تو قرآن کی ایک آیت بیک وقت تاریخ کے پہلو کو بھی ذکر کر رہی ہوتی ہے، پھر اس میں عبادت کا پہلو بھی ہوتا ہے، اس میں عقیدے کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ دیگر اور پہلو قرآن کی ایک ایک آیتوں سے نکلتے ہیں۔ تو پھر قرآن کی آیت کے ہر حصے، ہر زاویے، ہر گوشے سے اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ ہے کہ اس کے بندے مکمل طور پر اس کو سمجھیں اور مزاج الوہیت اور مزاج کلام سے مکمل واقف ہو جائیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ حصہ الگ الگ لوگوں میں منتقل فرمایا، کسی کو ایک حصے میں باذوق بنا کر کمال پر پہنچایا، کسی کو دوسرے حصے میں باذوق بنا کر کمال پر پہنچایا۔ تو علماء کے یہ مختلف شعبجات اور مختلف موضوعات پر جو گفتگو کرتے ہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص کرم اور اللہ رب العالمین کی خاص عنایات ان پر ہوتی ہے کہ نص قرآنی کے سے ثابت ہونے والے متفرق علوم اور مشترک معاملات جو ہیں اس سے مکمل طور پر خلق خدا آشنا ہو جائیں اور ان کے پاس ہر گوشہ قرآن کی آیت کا واضح ہو جائے۔ لہذا جو تاریخی گوشہ تھا اس کو تاریخ کے علماء نے ذکر کیا، جو نظریاتی گوشہ تھا اس کو عقائد کے علماء نے ذکر کیا، جو عبادت کے طور پر تھا اس کو فقہاء نے ذکر کیا،
اور جو اس کے معنی اور مفاہیم کو عرب کے ماحول اور انداز کے اعتبار سے پیش کرنا تھا تو اس کو آئمہ بلاغت و فصاحت انہوں نے پیش کیا تاکہ قرآن کا جوہر قرآن کا اعجاز ہر طریقے سے نکھر کر لوگوں کے سامنے آ جائے. تو جب یہ بات ہم سمجھ لیتے ہیں قرآن کی تاریخ کے حوالے سے تو اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن سے جو عبادات کے مسائل اخذ کرتے ہیں فقہا ہیں اور قرآن سے جو نظریات اور عقائد کے جو قرآن و سنت سے اس کی نص سے فرمان مصطفیٰ جو ڈائریکٹ ہے اس سے اور اللہ کا جو کلام جو ہے وہ براہ راست ہے اس سے نص کو دیکھتے ہوئے واضح الفاظ کو دیکھتے ہوئے جو معنی اخذ کرتے ہیں عقائد کے طور پر جو عقیدہ ہے اس کو کہا جاتا ہے علم کلام. تو متکلمین نے اپنے طریقے سے معراج کے بارے میں گفتگو کی ہے, مورخین نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. اس پوری آیت سے مفسرین میں اور علماء نے علم عقائد کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کے اس جگہ پر معنی بیان کیے ہیں. جو تاریخ کو پیش کرنے علماء ہیں وہ معراج کی تاریخ کو پیش کرتے ہیں, جو اس کے الفاظ اور اس کے معنی میں پوشیدہ اسرار و رموز اور اس میں موجود عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم روشن جو بیان ہے, پھر وہ علماء معنی اور فصاحت میں جو بالغ ہے وہ ایک ایک لفظ پر رک رک کر لفظ ہی پر نہیں بلکہ زبر زیر تک سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اشکارا کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ موضوع اور یہ آیت کی تشریح ایک نشست میں کافی نہیں ہے. پھر محدثین نے جو اس کو پیش کیا وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, پھر صحابہ اس میں متعدد ہیں بیان کرنے والے اس کی عظمت کو بیان کرنا معراج کو ان مختلف صحابہ نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے وہ ایک الگ شعبہ ہے, محدثین نے اپنی کتابوں میں جو لیا وہ ایک الگ شعبہ ہے, پھر شارحین نے اس کے نکات کو جو ذکر کیا کہ الگ شعبہ ہے. تو اس پر مکمل صرف ایک تقریر اس پر ہو جاتی ہے کہ جناب آیت معراج کو بیان کرنے کے لیے اہتمام کیسا کیا گیا ہے اور انسرام کیسا کیا گیا. ایک بات تو آپ کو یہ باتیں بتانا بھی ضروری تھی کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ نے قصہ معراج سنایا نہیں اور آپ نے اس کی تفصیل بتائی نہیں. تو قصہ معراج اور اس کی تفصیلات کے لیے ظاہر سی باتیں متعدد دروس ہوتے ہیں, اس لیے علماء مختلف نشستوں کے اندر مختلف کتابوں کے اندر مختلف مجلسوں کے اندر مختلف محفلوں کے اندر اس کے نکات کو پیش کرتے ہیں. لہذا اب آپ کا فرض ہے کہ آپ علماء کے ساتھ جڑے رہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے برکات اور محبت و عظمت کو جاننے کے لیے ان سے منسلک رہیے تاکہ ہر نشستوں میں یہ پہلو کا اہتمام ہو. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مجلسوں میں بیان کر دیا جائے اس میں اس کا اعادہ نہ کیا جائے تاکہ ایک نئی اور بات اس پہلو کے حوالے سے سامنے آ جائے. لہذا آج میں صرف اس میں چند نکات جو ہمارے سے بطور سوال کیے گئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, اس لیے کہ مجھے کہا گیا کہ یہاں پر اکثر یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء موجود ہوتے ہیں تو ہماری کتابی طرز میں اور ہماری درسی طرز میں اور ہماری تعلیمی طرز میں اور تعلیم کے حصول کے طرز کے اندر جو انداز ایک مصنف کتاب میں لیتا ہے تو اس انداز کے ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا, پہلے اس کے ترجمے کو سماعت فرما لیجئے مرادی معنی کو, کہ سبحان الذی اسرا, کہ پاک ہے وہ ذات, الذی وہ ذات, اسرا جس نے رات کے وقت سیر کرائی. سبحان الذی اسرا بعبدہ, اپنے عبد خاص کو, من المسجد الحرام لیلا, رات کے مختصر سے حصے میں, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, رات کے مختصر سے حصے میں. پھر لوٹ کر میں آتا ہوں, سبحان الذی اسرا, سبحان یہ اللہ کی صفت ہے, پاک ہے وہ ذات ہر نقص اور عیب سے, کیوں کہ کام انتہائی حیرت کن ہے اور انتہائی تعجب خیز ہے, انسانوں کی عقل کو ہلا دینے والا ہے. اس لیے رب کریم کے کلام نے آگے آنے والے نظریے اور بات کو موقت کرنے کے لیے, کیونکہ سفر رب نے کرایا ہے تو لہذا اس صفت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو صفت تمام صفتوں سے ممتاز اور کامل ہے اس مسئلے کو ذکر کرنے میں کہ سبحان پاک ہے وہ ذات کس چیز سے؟ کمی سے. پاک ہے وہ ذات کس چیز سے؟ عجز سے. پاک ہے وہ ذات کس سے؟ کمزوری سے. کیونکہ اب آنے والا معاملہ جو ہے وہ اتنا اہم ہے, کائنات میں ایسی مثال پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے. تو لہذا معراج مصطفیٰ کریم کو ذکر کرتے ہوئے اس لفظ کا اضافہ کیا گیا اور لایا گیا اہتمام کے ساتھ کہ سبحان پاک ہے وہ ذات. کون ہے سبحان؟ اس موصول سے ذکر کیا الذی, وہ ہے. نام بھی ذکر نہیں کیا تاکہ اہتمام اور رغبت اور توجہ اور بڑھ جائے کہ پاک ہے وہ ذات اللہ. فرمان نام نہیں لیا, صفت ذکر کی اور الذی کہہ کر اس کو مبہم کیا, ابہام پیدا کیا کہ پاک ہے وہ ذات. کون وہ ذات؟ کون ذات؟ اللہ. فرمایا جس نے معراج کرائی ہے, تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج سبحان کی دلیل بنے. سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ تو اب اندازہ لگائیے کہ معراج کا واقعہ کتنا اہم ہے اور کتنا عظمت والا ہے کہ رب کریم نے سبحان اللہ نہیں فرمایا, سبحان کہا اور کہ پاک ہے وہ ذات. کون سی ذات پاک ہے؟ کہ اللہ. فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے معراج کرائی ہے, تاکہ لفظ معراج, واقعہ معراج اور معراج کی تفسیرات اور حضور کا سفر جو ہے یہ رب کریم کی سبحانیت کی دلیل بن جائے کہ پاک ہے وہ ذات. یہ دعویٰ ہے, یہ دعویٰ ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے, ہر عیب سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا جو معراج ہو رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ واقعہ معراج کس قدر اہتمام کے ساتھ ہے اور کس قدر عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو اپنی سبحانیت کی دلیل بنایا. فرما الذی اسرا, جس نے سیر کرائی, سفر نہیں کرایا, سیر کرائی. سفر تیزی میں ہوتا ہے, جلد بازی میں ہوتا ہے, منزل تک پہنچنے کی چاہت میں ہوتا ہے. یہ ہے اسرا, سیر کرائی. سیر اس کو کہتے ہیں جس میں تفریح تباہ کے لیے, راحت تباہ کے لیے, اطمینان تباہ کے لیے ہر شے کو دیکھتے ہوئے سفر کیا جاتا ہے. اور جو سیر ہوتی ہے, جو تفریح ہوتی ہے, اس میں سیر کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ جب میں سیر کر لوں تو کوئی چیز میری نظر سے مخفی نہ رہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان اور لامکان کی سیر کی, خود نہیں کی, خدا نے کرائی, تو کوئی چیز مخفی نہیں رہی. ایک نقطہ تو یہاں پر یہ ہے جو اس آیت کی تکمیل اور اس نظریے کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لہذا مسئلہ علم غیب ہو یا مسئلہ معلومات مصطفیٰ ہو, تو ہر وہ چیز جو امکان میں ہے اور ہر وہ چیز جو موجودات میں ہے, کیونکہ علم کی دو قسمیں ہیں, ایک موجود اور ایک معدوم. موجودات وہ جو پیدا ہو گئی اور جو ہوں گی, اور معدومات وہ اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو ہے ہی نہیں, اور کچھ ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہے لیکن اللہ نے اس کو وجود نہیں بخشا. تو معدومات کا علم یہ خاصہ الہی ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اس سے مراد معدومات, جو شے وجود میں نہیں آئے گی, جو چیز پیدا نہیں ہوگی, اور وہ کوئی شے ہے یا علم کا ایک شعبہ ہے, تو وہ رب کریم کے علم خاصہ میں سے وہ علم ازلی ہے, وہ علم محیط ہے, وہ علم غیر متناہی ہے. یہ حضور کو نہیں دیا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ موجودات کا علم ہے. وہ کس کا ہے؟ موجودات کا علم ہے. جو چیز منشأ شہود پر آ گئی, جس کو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے, اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدا الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. یہ کتاب بدل الخلق کے امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور سید عالم نے ہمیں خبر دینا شروع کی, اور خبر بغیر علم کے نہیں ہوتی ہے, خبر دینا شروع کی, اس لیے کہ علم آتا ہی خبر کے ذریعے ہے. تو خبر دینا ہمیں شروع کی کب سے؟ فرمایا جب سے کائنات بنی تھی, اس وقت سے لے کر جب سے کائنات بنی تھی, ان بدا الخلق, جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت سے لے کر, حتی دخل اہل الجنت منازلہم وہ اہل النار منازلہم, جو آخری بندہ جنت میں جانا تھا وہ بھی, اور جو آخری بندہ جہنم میں جانا تھا وہ بھی, ان تمام کا علم حضور نے ایک ہی نشست میں ہمیں مرحمت فرما دیا. اس کو اہل سنہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جمی ما کان او ما یکون، کہ جو ہو چکا اور جو ہو رہا ہوگا، جو ہو چکا جمی ما کانا و ما یکون، ما کانا جو ہو گیا جو ہوا جو گزر گیا ماضی میں، و ما یکون جو ہے. تو جمی ما کانا و ما یکون یہ حضور کے علم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ حضور کو اللہ نے کیسا علم دیا اور کتنا علم دیا. تو فرمایا جمی ما کان و ما یکون کا علم دیا، اور یہ لفظ جمی ما کان و ما یکون یہ خدا کے علم کے لیے نہیں بولا جاتا، کیونکہ یہ محدود علم کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو ماضی اور مستقبل تک محیط ہو، اور خدا کا علم وہ ہے جس کی ابتدا بھی نہیں ہے انتہا بھی نہیں ہے. لہذا کچھ لوگوں کو یہ شک لاحق ہوتا ہے کہ رب کا علم جمی ما کان و ما یکون ہے. ہم نے کہا وہ جس معنی میں ہے کہ اس کی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں، یہ تو مخلوق کے لیے بولا جائے گا، اور اس کے مستحق سید عالم ہے کہ رب کریم نے آپ کو جو ہو گیا اس کا بھی علم عطا فرمایا اور جو ہوگا اس کا بھی علم عطا فرمایا. اور اس حدیث پاک یہ دلیل بنی اس قاعدے کو وضع کرنے کی، اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ حضور کو جمی ما کان و ما یکون کا علم دے دیا گیا. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس بخاری کی حدیث سے کہی گئی جو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ حضور نے ہمیں خبر دی جب سے کائنات بنی تھی وہاں سے لے کر جب دنیا ختم ہوگی وہاں تک، بلکہ جنتی جنت میں جائے گا وہاں تک. تو ایک نشست میں اس کا ایک جواب دے کر میں آگے چلتا ہوں. یہاں پر ایک عقلی سوال معتزلہ نے پیدا کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن کے اندر کھربا کھرب دنوں کے واقعات آ جائے، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر جب آخری بندہ جنت میں جائے گا اس وقت تک سارے تفصیلی باتیں، اجمالی تو آتا ہے، اجمالی تو آتا ہے، لیکن اللہ معنی فرماتے ہیں اجمالی نہیں تفصیلی ہے. مثال کے طور پر آپ لانڈی سے سفر کر کے آ جائیں، کورنگی سے سفر کر کے آ جائیں، ہندوستان سے سفر کر کے آ جائیں، آپ اپنے دوست اگر کسی دوست کی چائے پر آپ جائیں تو چائے پینے میں نشست تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کی ہوتی، کوئی پورے دن کوئی ایک ہفتے تک تو نہیں بٹھا کر رکھتا ڈرائنگ روم میں وہ، کہ ٹھیک ہے آپ باہر سے آئیں اجمیر شریف سے آپ آئیں، میرے گھر دعوت ہے، بغداد شریف سے آپ آئیں دعوت ہے، تو آپ سے پوچھے گا کہاں سے تشریف لگا؟ بغداد شریف سے. کیسا رکھا؟ ٹھیک رہا. یہی ہوتا ہے نا. ایک تو یہ جمالی ذکر آپ نے کیا. اگر وہ یہ کہے تفصیلی ذکر کرو، وہ یہ کہے کہ تفصیلی ذکر کرو، تو وہ اگر اپنے اعتبار سے اگر تفصیلی ذکر کرے گا تب بھی نشست طویل ہو جائے گی، لیکن پھر بھی بہت سی ایسی چیزیں جو وہ بھول جائے گا. لیکن علماء نے فرمایا کہ سید عالم نے جو بدء الخلق سے لے کر انتہائے دخول جنت اور جہنم کی جو بات کی ہے یہ تفصیلی ذکر کی ہے، تو کہا یہ ایک وقت میں اس کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علامہ عینی فرماتے ہیں اس میں تعجب کی بات کون ہے؟ یہ کوئی مولوی صاحب تھوڑی بیان کر رہے ہیں، امام الانبیاء بیان کر رہے ہیں. جب ان کے انگلی اٹھنے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، ان کے ہاتھوں کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج نکل آ سکتا ہے، انگلی انگشتان کرم کے اور چشمان کرم کے اشاروں سے ایک نئی حیرت کن معاملات منصہ شہود پر آ سکتے ہیں، تو وہ معجزات جس کی مثالیں نہیں ملتی کہ انگلی زمین پر اٹھے اور آسمان پر چاند دولخت ہو جائے، انگلیاں کھلیں اور نہریں جاری ہو جائیں، کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں ہوں، اشارہ فرمائے وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درخت کو اشارہ کریں درخت جھکے زمین چیرتا ہوا آپ کے قدموں میں آ جائے، تو یہ بھی تو ایسے معجزے ہیں جس کی نظیر نہیں مل سکتی. فرمایا جیسا اس کی نظیر نہیں ہے اس لیے کہ حضور کا معجزہ ہے، اسی طرح حضور نے جو خبر دی ہے اس کی بھی نظیر کسی اور سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور کا فرمان ہے. تو یہ اہل ایمان کے لیے بات کی ہے کہ بہت ممکن ہے اللہ نے آپ کے لیے عرصہ ہی روک دیا ہو، اس وقت کے اندر طوالت اتنی آ چکی ہو، جس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں کہ یہ اتنا طویل سفر اتنی جلدی طے پا جانا جس طرح آگے آئے گا، تو جس طرح یہ وقت کو کم کرنا ہے اسی طرح وہاں پر تھوڑے وقت کے اندر زیادہ بات کو بیان کرنے کا معجزہ امام عینی ذکر کرتے ہیں. وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب بیان فرما رہے ہیں تو یقیناً اس وقت کے اندر وسعت اور فراخی اتنی آ گئی کہ ان بدا الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم، سارا معاملہ سارا وقوع تفصیلاً اس واقعے کے اندر ہو چکا ہے، ہو چکا ہے. کیونکہ جب حضور کا کلمہ پڑھنے والا ایک امتی میدان محشر میں جائے گا تو اس کے لیے 50,000 سال کا دن ایک عصر کی نماز کا ہو جائے گا. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والا ہو اس کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے رب کریم 50,000 اور بعض روایت میں 5,000، بعض روایت میں 500 سال، کئی یعنی کثرت، یعنی اتنا ہے کہ وہ حد حساب میں نہ آ سکے، اتنا طویل عرصہ ہے، لیکن ایک نماز فرض کے لیے اس کے لیے اتار دیا گیا ہے، اوروں کے لیے وہ اتنی طوالت رکھتا ہے، تو جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، حضور کے منشور پر عمل کر کے متقی بننے والا ہے، تو اس متقی اور حضور کی امت کی، اس امتی کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے رب کریم جب اتنا بڑا عرصہ اس کے لیے نماز عصر کی طرح کر سکتا ہے، تو یقیناً جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بیان حقائق اشیاء کے لیے رب کریم نے ایک دن کو اتنے سالوں پر محیط کر دیا ہو، یہ بالکل ممکن ہے، اور یہ ممکنات میں سے ہیں، اس لیے کہ جو چیز غیر ممکن ہو اس پر بحث کرنا فضول ہے، لیکن جو چیز ممکنات میں سے آ جائے تو اس کے وقوع کو اللہ کی قدرت پر اور نبی کے معجزے کے لیے ماننا، یہ ہمیشہ سے علماء کا طریقہ رہا ہے. اب آپ آئیے یہاں پر جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سبحان الذی اسرا، یہ سیر کرائی گئی. یہ کیا کرائی گئی؟ سیر. اس لیے کہ لفظ، کیونکہ طرز وہ اختیار کیا گیا اہل مکہ کے لیے کہ جو ان کے ماحول میں بولی بولی جاتی تھی، جو ان کا قاعدہ تھا، جو ان کا سلیقہ تھا، جو اپنے جذبات اور اپنی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے جو وہ لفظ استعمال کرتے تھے، رب کریم کے کلام نے ان کی ہدایت کے لیے اسی کا اہتمام کیا. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو سفر بھی کہا جاتا ہے، اور سفر بھی اہل عرب کا لب و لہجہ تھا. سفر کہنا کسی ایک مسافت، کسی ایک مخصوص مسافت کو، یا کسی ایک طویل مسافت کو عبور کرنا، طے کرنا، اہل عرب اس کو سفر بھی کہتے تھے، لیکن قرآن نے اہل عرب کے لب و لہجے نے اس سفر کے لفظ کو استعمال نہ فرمایا بلکہ سیر کے لفظ کو استعمال فرمایا. تو اہل عرب سفر کو اور معنی میں لیتے تھے، سیر کو راحت قلب اور مشاہدہ کائنات کے معنی میں لیتے تھے. تو رب کریم نے اس کی فاضلیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبوب نے صرف ایک مسافت طے نہیں کی ہے بلکہ راحت قلبی پانے کے لیے، اطمینان تباہ کے لیے ہم نے اہتمام بھی کیا اور مشاہدہ کائنات بھی ہم نے کرا دیا ہے. تو اگر بلاغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اہتمام اہل عرب میں خود رہا ہے. سمجھ رہے میرے اس بات کو؟ کیونکہ وہ سافرا بھی کہا کر سے کہتے تھے سفر کرتے وقت کسی ایک شخص کے لیے، لیکن یہاں پر اسرا جو کہا گیا یہ مشاہدے کے لیے. اور اس میں ایک بڑی پیاری بات حضرات صوفیہ ذکر کرتے ہیں جو بڑی معنی خیز ہے. ایک تو یہ کہ بندہ خود سیر کرے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی دعوت دے اور اپنے علاقے میں بلائے. تو یہ ساری کائنات جس رب نے بنائی ہے، اس رب نے دعوت دی ہے، تو جب رب نے دعوت دے کر سیر کرائی ہے تو پھر رب کی قوت قاہرہ باہرہ غالبہ، اس کی قدرت قاہرہ کا اظہار جن جن چیزوں سے ہو سکتا تھا، اور جو جو چیزیں اس کی جاری معرفت کا معیار بن سکتی تھی، خدا نے کسی شے کو پوشیدہ نہ رکھا اور بلا کر مشاہدہ تمام چیزوں کا کرا دیا. کیونکہ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ رب کریم جب سیر کرائے تو دکھائے گا کیا؟ فرمایا وہ چیز دکھائے گا جو اس کی ذات کی دلیل کامل ہے. دلیل تو ہر شے ہے، لیکن جو دلیل کامل ہے اور دلیل جس کے سامنے دی جا رہی ہے وہ عقل سے کلاش نہیں معاذ اللہ، وہ امام الانبیاء عقل کل رب نے عطا فرمایا ہے. تو جیسے استدلال میں مجہول کو معلوم کی طرف لانا جو منطق کی اصطلاح ہے، اس کے عقل کے اعتبار سے اس سے بات کی جاتی ہے، تو نبی پاک کے لیے جو معلومات فراہم کی جا رہی ہے اس میں حضور کے استدلال کی قوت کو ملحوظ رکھا گیا ہے. لہذا عام شخص عام چیزوں سے معرفت حاصل کرتا ہے، مصطفیٰ رب کی خاص دلیلوں سے معرفت حاصل کرتا ہے. ہمارے منطق میں تعریف کی جاتی ہے کہ منطق کیوں پڑھتے ہیں ہم، اور منطق کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ فرما ایسے اصول پڑھے جاتے ہیں کہ مجہول جو ہے معلوم ہو جائے، جو چیز مجہول ہے نہیں نظر آ رہی، نہیں سمجھ میں آ رہی، تو ایسے قرینے قواعد قضیے بنائے جائے کہ جس سے مجہول معلوم ہو جائے، مجہول معلوم ہو جائے، یعنی جو نہیں معلوم ہے اس کا علم آ جائے. تو نہیں معلوم اور علم آ جائے، آپ کو کوئی شے نہیں معلوم ہے، میں علم دینا چاہتا ہوں، لیکن علم جو دوں گا اور وہ جو نہیں معلوم ہے شے جس کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تو پھر آپ کی عقل کے مطابق ہی بتاؤں گا نا. آپ کی زبان جو آپ لب و لہجہ بولتے ہیں اسی زبان میں بات ہوگی، جتنا آپ کا مبلغ علم ہے اسی کے دائرے میں بات ہوگی، جس چیز سے آپ روز مرہ استنباد و استخراج، سود بود جن لفظوں سے جن مثالوں سے حاصل کرتے ہیں انہی سے بات ہوگی. تو اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی معرفت دی گئی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سارے خلق کے اندر عالم بنایا گیا ہے، تو پھر اور شخص اپنے اعتبار سے مجہول کو معلوم کرتا ہے، لیکن سید عالم کے علم کی جو علم کی جو عبقریت ہے اور جو علم کی وسعت ہے، جو علم کی صلابت ہے اور جو علم کی آپ کی بلندی ہے اور جو آپ کے علم کا کمال ہے، اس اعتبار سے رب کریم نے دلیل دے کر اپنی ذات کی معلومات عطا فرمائی ہے. تو یہ عام سیر نہیں تھی. اس لیے فاضل بریلوی کا ہمارے محترم بھائی بزرگ قبلہ زبیر مکی صاحب نے جو اتنے اشعار پڑھے اور اعلی حضرت نے ایک سے بڑھ بڑھ کر الفاظ پیش کیے، اس لیے کہ یہ عام سیر نہیں تھی، یہ سیر مصطفیٰ کی تھی. یہ عام شخص کی ترقی علم کا اہتمام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے ترقی علم کا اہتمام ہے. جو ماں کے بطن میں آ جائے تو علم اتنا ہے کہ عرش الہی پر جو قلم چل رہا ہے لوہے محفوظ پر، اس کے بعد وہ سن رہا ہے. جو پیدائشی ایسے علوم کے ماہر ہیں تو پھر ان کے علم میں ترقی دینی ہے. تو جب ان کے علم میں ترقی دینی ہے تو ترقی علم کی اصل تو رب کی ذات ہے، لیکن مشاہدہ جو کائنات فرمایا، ہر کائنات کے ذرے کا مشاہدہ کرا کر آپ کے علم کو ترقی دی. ترقی تو حضرت ابراہیم کے علم کو بھی دی کہ جب انہوں نے کہا یا اللہ تو زمین آسمان کو تو نے کیسے بنایا اور چیزوں کو مارتا کیسا جلاتا کیسا ہے، تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ پھر تم کسی چٹان پر کھڑے ہو جاؤ. ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا اور قرآن کریم کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو دکھایا اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھایا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تمام ملکوت ہم نے اسے دکھا دی، یعنی زمین اور آسمان کے مشاہدات ہم نے کرا دیے. اور رب کریم فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب کو ملکوت تو ماں کے پیٹ میں اس کا علم دے دیا تھا، معراج میں ہم نے اپنی آیات اللہ کا علم عطا فرمایا ہے، جو ملکوت سے بہت ورا ہے. تو یہ سارے وہ نکات اس کے اندر ایک لفظ اسراء کے اندر موجود ہے، سبحان الذی اسرا، ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی اور سیر اتنے اہتمام سے کرائی کہ یہ کہیں پر طبیعت پر کوئی چیز گرا نہ گزرے اور کوئی چیز طبیعت کے خلاف نہ ہو. یہ تمام چیزیں ترقی علم کی تھی، لیکن علم کو منتہا پر پہنچانے کے لیے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، علم مصطفیٰ کو کائنات میں سب سے مضبوط اور ایمان مصطفیٰ کو سب سے اعلیٰ بنانے کے لیے پھر رب کریم نے سدرہ سے اوپر کر کے اپنے دیدار کرا دیا کہ علم تو سارے انبیاء کو دیا گیا، لیکن استدلال کا ایسا علم کسی کو نہ ملا جو مصطفیٰ کو ملا. اس لیے کہ آپ کا استدلال وہ ہے کہ جس کے لیے ثابت کرنا ہے، آج وہ ذات دعوی ذات سامنے جلوگر ہے اپنے شاہ نشان. تو یہ پورا سفر جو ہے سیر یہ ایمانوں میں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، علماء لکھتے ہیں لام کے پر جو دو زبر آئے ہیں لیلن، یہ تنکیر کے لیے تخفیف کو بیان کرتے ہیں رات کے مختصر سے حصے سے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک رب کریم فرماتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو لے گئے. اور مسجد اقصا تک کیوں لے گئے تو اس کی وجہ آگے میں ذکر کرتا ہوں، لیکن یہاں پر اب علم کلام کا ایک قاعدہ سن لیجئے کہ فضیلت کو سنا آپ نے، اب وہ باتیں جو عموماً تقاریر میں نہیں ذکر کی جاتی اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. علامہ طفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے معراج کی تقسیم کی ہے تین حصوں میں، سفر معراج کی تقسیم کی ہے تین حصوں میں. ایک کا نام آپ نے اسرا رکھا ہے، متکلمین اور علماء نے اسرا، اور ایک کا نام رکھا معراج. اور یہ احادیث میں صحابہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں، چاہے بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، ترمذی میں ہو، تفصیل کے ساتھ. حضور کے سفر کے تین حصے ہیں، حضور کے سفر کے، بلکہ میں پھر اپنے جملے سے رجوع کر کے وہی جملہ کہتا ہوں کہ حضور کے سیر کے تین حصے ہیں، حضور کی سیر کے تین حصے ہیں. ایک تو قرآن نے ذکر کیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اس کو کہا جاتا ہے اسرا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا. علامہ طفسانی فرماتے اسرا ہوا من المسجد الحرام الى بیت المقدس قطعی ثابت بالکتاب. علامہ طفسانی لکھتے ہیں شرح قائد کے اندر، سعد الدین طفسانی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا ہے، سیر فرمائی ہے، وہ سیر جو پہلا درجہ جو ہے وہ مسجد اقصی تک کا ہے. اور یہ مسجد اقصی تک کی لفظی وضاحت اور نص جو ہے یہ قرآن کے اندر ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب مسجد حرام سے مراد کوئی فرضی جگہ نہیں، نہ مسجد اقصی سے مراد کوئی فرضی جگہ، بلکہ قرآن نے جس ماحول میں بات کیا ہے اور وہاں پر جس چیز کا جو نام تھا اس کو مخاطب کیا، تو مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ میں جہاں کعبۃ اللہ کی عمارت ہے، اور مسجد اقصا جو قبۃ صخرہ کے ساتھ فلسطین میں موجود ہے، اس کو ذکر کیا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، اتنے سفر، اتنے سیر کو کہا گیا اسراء. اس پر ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، وجوب بمانا انکار نہ ہو اس کے لیے، فرض بمانا ان آیات کی ضروریات کے اعتبار سے کہ یہ قطعی ثبوت ہے، کیونکہ قرآن کی آیات اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، یہ قرآن کی نص سے واضح ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج ہوا ہی نہیں، اسرا ہوا ہی نہیں، سیر معراج ہوئی نہیں، وہ دار اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے کہ قرآن نے تصریح کی ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی سیر کو قبول کرنا یہ ضروریات ایمان میں سے ہے، ضروریات دینیہ میں سے ہے. اس لیے کہ یہ ایسی شے، ضروریات دینیہ کے خاص اور عام میں یہ ایسا مشہور ہے اور متداول ہے کہ جس کا انکار کسی نے نہیں کیا. تو اور قرآن کی نص بھی اس پر واضح ہے، اور مسجد حرام کے لفظ کا مدلول بھی قطعی ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور مسجد اقصا کا مدلول بھی قطعی ہے کہ اس سے مراد قبۃ صخرہ کے ساتھ وہ جگہ ہے. تو علامہ طفسزانی فرماتے ہیں کہ اس سیر میں مسجد اقصا تک کی جو جگہ ہے یہ قطعی ہے، اس کا انکار کفر ہے. پھر شاہ فرماتے ہیں والمعراج، اس کے بعد کا جو حصہ اس کو معراج کہا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی سیر کو اسرا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کا جو کی سیر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے. فرما والمعراج من الارض الى السماء مشہور، پھر مسجد اقصا سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے یہ احادیث مشہورہ سے ہے، اور اس پر اس کا جو انکار کرے وہ بالاتفاق گمراہ ہے، بددین ہے، ملحد ہے، کیونکہ یہ احادیث مشہورہ اور کثیر صحابہ سے یہ روایتیں ثابت ہیں. پھر فرماتے ہیں ومن السماء الى الجنت و الى العرش، فرمایا پھر سات آسمان کے بعد جنت کی طرف اور عرش الہی کی طرف، وغیر ذلک، اور عرش کے بعد دیدار الہی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ احاد، یہ احاد یعنی خبر واحد میں سے ہیں، یعنی ان احادیث میں سے ہیں جو جسے خبر واحد کہا جاتا ہے، اور اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ شدید گناہگار ہے. یعنی جو اس بات کا انکار کرے کہ حضور کو عرش تک معراج نہ ہوئی، یا جو اس بات کا انکار کرے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف نہیں لے گئے، تو یہ احادیث احاد خبر واحد سے ثابت ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے تقریباً علماء نے اس بات کو لکھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بات کا جو انکار کرے گا وہ گناہگار ہے. تو پہلی چیز کا جو انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج، اور آسمانوں تک کا جو انکار کرے وہ شدید بدترین گمراہ ہے، اور جو اسے اوپر کا انکار کرے وہ بہت سخت گناہگار ہے، اسے توبہ کرنا ہے. اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ رب کریم جو اس کا مجموعہ ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اور مسجد اقصا سے آسمانوں تک، آسمانوں سے عرش الہی تک، اور دیدار کرایا جیسا دیدار کرانا تھا، اور جیسا مصطفیٰ کریم نے دیکھنا تھا، اور جیسا حضور کے لیے ممکن تھا، اور جیسے آپ کی شاعر میں شان تھا، یہ پورا وہ نفیس عقیدہ ہے جو امت کا جس پر اجماع ہے. اور ان تمام باتوں کو ذکر کرنے والے ثواب کے مستحق ہیں، اور یقیناً یہ بات اللہ کی بارگاہ میں ضرور جنت میں دخول کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اظہار ہے. اس کا تیسرا پہلو اگر ہم ذکر کریں اختصار کے ساتھ کہ ضرورت معراج کیوں ہوئی، کیوں، کیا ضرورت تھی، تو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ یہ سراسر تمانیت قلب کے لیے، حضور کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اور طبیعت کو راحت کی طرف لانے کے لیے، اور مکمل استقامت دلانے کے لیے، اور مشاہدات یا عجائبات کائنات وہ کرانے کے لیے، ترقی یقین کے لیے، ترقی علم کے لیے، آپ کا اختصاص اور آپ کی انفرادیت اور آپ کی افضلیت جو ساری خلق میں ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ ساری ضروریات معراج ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ساری ضروریات ہیں. اس میں پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی وہ بڑی بنیادی ہے، اس واقعے سے مکمل طور پر ذوق حاصل کرنے کے لیے، کہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی ایم اے ہو گیا ایک بس چلیے ہو گیا، نہیں. اگر یہ ایسے ہونا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اعلان وہ فرماتے معراج ہو جاتی، ابتدا میں پہلے سال میں ہو جاتی، لیکن نہیں ہو رہی، یہ ہجرت سے بالکل ایک سال پہلے ہو رہی ہے. یعنی اعلان نبوت کے گیارہویں سال، بعض علماء نے لکھا بارہویں سال رجب، اس کے اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ ایک غور طلب بات بھی ہے کہ اس کو اتنا مؤخر کیوں کیا گیا اور اس میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی، اور پھر یہ کہ اس کو مقدم کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے بنیادی طور پر، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں مکمل طور پر آشنائی ہو اور کامل طور پر ہم اس سے ذوق لے سکیں اور تشکیک کے دروازے بند ہوں، شک کے دروازے بند ہوں، وہم کے دروازے بند ہوں، اس کو ہم عام واقعوں میں اور عام سیروں میں اور عام سلسلوں میں شمار نہ کریں. اس لیے اس کی ضروریات اور بنیاد کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اطمینان قلب. تو پتا چلا کہ حضور کے قلب مبارک میں تقاضے بشری کے اعتبار سے کیا کوئی بے چینی کا سبب تھا بسبیل تنزل؟ ایک بات. یا جناب راحت جان کہ طبیعت مبارکہ میں تقاضے بشری کے اعتبار سے بظاہر کیا کوئی کوفت کی صورت تھی؟ تو یقیناً اگر آپ دیکھیں اس واقعے کے پیچھے تو ایسے حالات نظر آتے ہیں، ایسے حالات نظر آتے ہیں، ایسے حالات نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنے میں اور آپ کے پیغام کے راستے کو روکنے میں قریش مکہ یک قوم اور یک زبان ہو کر سامنے کھڑے ہو گئے اور کسی بھی اذیت کو پہنچانے میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. ہر طریقے کا بائیکاٹ کیا گیا، ہر طریقے کا احتجاج کیا گیا، ہر طریقے کی مخالفت کی گئی. وہی قوم جو آپ کو صادق الامین کہتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت اعلان کیا تو جہاں وہ آپ کی ایک ایک فضیلت کو اٹھا کر سارے عرب کے سامنے بیان کرتے تھے کہ قریش تم میں اس لیے ممتاز ہے کہ ہمارے درمیان محمد بن عبداللہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قوم حضور کی ایک ایک اداؤں کو لا کر سارے عرب میں واضح کرتی تھی کہ ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے جس کا وجود کہیں نہیں ملتا. تو آپ کے وجود کو انہوں نے نعمت سمجھا اور اپنی برادری اور اپنی قوم کی ترقی کا ایک واحد پیغام سمجھا، آپ کو مسلم رہنما بنایا. لیکن جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کو بیان کیا اور ان کے بنیادی عقیدوں پر ضرب لگی تو وہ مخالف ہو گئے. اب وہ یہ تھا کہ وہ اب کوئی نقطہ اور کوئی بات وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ متواتر مسلسل تسلسل کے ساتھ سرکار کے خلاف باتیں کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات حسنہ اور آپ کی ذات کے کمالات سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنا اور حضور کی طرف کبھی مجروح کی نسبت کرنا، کبھی صاحب کی نسبت کرنا، یہاں تک کہ حضور کے صاحبزادے انتقال کر گئے تو ان کے گھروں میں عید ہو گئی. اب وہ مکے کی گلیوں کے اندر بغل بجانے لگے کہ جناب اب تو ہمارا کام ہو گیا. اب بات کیا تھی بھائی؟ اولاد کے انتقال ہو جانا ممکن ہے، ابھی اگر بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو بعد میں بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے شریعت مطہرہ نے شریعت کی نظر میں اگر آپ دیکھیں گے اور اسلامی فلسفے کی نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو حضور کے نرینہ اولادوں کا انتقال کر جانا یہ اور حکمت رکھتا ہے. لیکن وہ تو ایک متعصب قوم تھی نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کو گھٹانے کے لیے نعوذ باللہ، جو ان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی فکر کے اندر لگے ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں عام کی جائے، جس طرح آپ کی ہم نے عزت کی شہرت اور آپ کے ہم نے ترقی درجات کو ذکر کیا ہے. تو جب حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، خبر باہر نکلی تو سارے مکہ کے لوگوں کے گھروں میں عید کا سما تھا. انہوں نے کہا بس اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ختم ہو گئی، اب ہمیں فکر نہیں ہے، چلو ان کی عمر اتنی ہے، یہ 10-20 سال اور زندہ رہیں گے اور یہ انتقال جب کر جائیں گے تو پھر تو ہمیں سکون ہوگا. کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ باپ کا کام جو تھا وہ بیٹا چلاتا تھا آگے، اور یہی ہوتا ہے. تو وہ اس زاویے سے سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں لائے ہیں، مفہوم نبوت اور مقام نبوت کو نہیں جانتے ہیں، منصب نبوت کو نہیں جانتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور کے صاحبزادے انتقال کر گئے تو اب حضور اگر تقاضے بشری سے اگر حیات بھی رہے تو 10-20 سال انتقال کر گئے، جب وصال فرما لیں گے تو پھر کیا ہے؟ ان کا مفہوم سارا ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ بیٹا ہی نہیں رہے گا. تو رب کریم نے جواب دیا انا آتینا کل کوثر. اس کا نزول اگر آپ دیکھیں، اس آیت کا اگر آپ نزول کو اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس میں یہ ساری باتیں تقریباً مفسرین نے لکھی ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. الفاظ میرے ہیں، کچھ اس کو سادہ کر کے کچھ اس کو تفصیل کے جامع ملا کر میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، لیکن تقریباً مفسرین نے یہی حالات سورہ کوثر کے نزول میں لکھے ہیں. اب ذرا سنیے یہاں پر جو بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اس سے آپ نے تقریباً اتنا تو اندازہ کر لیا ہوگا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور کے ساتھیوں کو پریشان کرنے میں کتنے آگے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے سے نکل کر طائف کی طرف گئے. طائف کے لوگ ذہین مدبر پڑھے لکھے بڑے بہترین تاجر تھے, لیکن جب ان سے بھی رسپانس نہیں ملا اور ان سے بھی وہ ظاہری نتیجہ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب منیر تقاضا بشری کے اعتبار سے ملول ہوا, سرکار کو غم لاحق ہوا. اب رب کریم کی قدرت نے اس بات کو ملاحظہ فرمایا کہ اس سے زیادہ اذیتیں بعد میں آنی ہیں. یعنی یہ کہ مکہ والوں نے قبول نہیں کیا یہ الگ بات ہے, طائف والوں نے پتھر مارا یہ الگ بات ہے. اگر انہی امتحانات پر, اور یقیناً یہ کوئی کم نہیں ہے, یہ حضور کی شان شان عرض کر رہا ہوں کہ محبوب جو آپ کا مرتبہ ہے, مفہوم و مراد اور معنی بالروایت پیش کر رہا ہوں کہ محبوب جو آپ کا مرتبہ ہے اور جو آپ سے کام لینا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. اگر یہ باتیں یقیناً بہت اذیت ناک ہے, بڑی اندوک ہے, بڑی تکلیف ہے, ان باتوں کو سننے والے کا کلیجہ منہ کو آتا ہے, تو محبوب یہ 11 سال تک جو کفار نے آپ پر شدت کی تکلیف پہنچائی انتہا کی ہے, لیکن ہجرت کے بعد آنے والے معاملات اس سے زیادہ ہولناک ہیں. اس 11 سال کے بعد کی جو اور زندگی ہے وہ اور خطرناک ہے. اس 11 سال کے بعد جو آپ کی زندگی مبارکہ کے سامنے جو بطور امتحانات جو شیئے کھڑی ہوں گی وہ اور ہیں. ابھی قربانیاں کم اس وقت زیادہ دینی ہے. تو حبیب اگر یہ معاملہ ایسا ہو کہ ابھی آپ کا قلب منیر حضی ہو جائے اور اطمینان کی وہ کیفیت نہ رہے تو پھر آگے کام کیسا ہوگا؟ تو پھر ٹھیک اسی ٹائم پر اہتمام کیا گیا اور سرکار کو سیر کرائی گئی. سیر کرائی گئی اور عالم بالا میں بلایا گیا اور اپنا دیدار بھی کرایا گیا, اور جو مستقبل میں ہونا تھا سارے حقائق سے واضح کرا دیا گیا, اور قلب منیر کو اتنا مطمئن کر دیا گیا کہ چاہے بدر واقعہ ہوا, احد واقعہ ہوا, تبوک ہوا, فتح مکہ ہوا, چہرے مصطفیٰ پر کوئی شکن ماتھے پر کوئی بن نہیں آئی, اس لیے کہ معراج میں رب کا دیدار کر کے اور سارے معاملات اور مشاہدات عالم اور رب کے ارادہ قدرت کو جان کر آپ مطمئن ہو چکے تھے. ایک یہ اس کی ضرورت تھی کہ آخر اس وقت کیوں معراج کرائی گئی, کیونکہ سفر ہجرت اگر آپ دیکھیں تو مستقل ایک اذیت کا باب ہے کہ کتنی تکالیف کے ساتھ سرکار تشریف لے گئے. بظاہر تو 12 دن نظر آتے ہیں لیکن اس میں تکلیفیں کیسی ہیں. سرکار جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اس وقت حالات کیا تھے؟ منافقین سامنے کھڑے ہیں, یہاں تو صرف کافر انکار کرتا تھا, وہاں تو پیچھے نماز پڑھنے والا بھی مخبریاں کر رہا ہے, وہاں تو آپ کے بتائے ہوئے طریقے کا دعویٰ کر کے اور داڑھی پگڑی جبا قبا تمام چیزیں عشق محبت کا مدعی ہونے کے باوجود وہ راز فروش کر رہا ہے. تو کئی فتنے آستینوں میں اور ظاہر میں تیار ہوئے, کیسے کسرا کی حکومتیں سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں. یعنی سید عالم کی اگر آپ طبیعت مبارکہ کو دیکھیں کہ معراج میں ایسا مطمئن کیا گیا کہ 35,000 صرف مجاہدین ہیں اور 2 دنیا کی سب سے بڑی ریاست سامنے کھڑی ہے, لیکن سرکار مسکرا رہے ہیں. اطمینان دیکھ رہے ہیں آپ, سرکار مسکرا رہے ہیں. قیصر دور سے کھڑے ہو کر دھمکی دے رہا ہے, اور حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب نے لکھا کہ قیصر و کسرا ان کی حکومتیں جہاں سے سورج نکلتا تھا جہاں ڈوبتا تھا, چاہے سمندری علاقہ ہو یا خشکی کا علاقہ ہو, ان کو درمیان میں تقسیم کیا جائے تو آگے آدھی قیصر کی مملکت ہے, آدھی کسرا کی ہے. تو اتنی بڑی حکومتیں سامنے کھڑی ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 35,000 سے 40,000 صحابہ اکرام ہیں, اور وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ حضور یہ ہے, اور اس کی فوج کے ساتھ تو 50,000 سے زیادہ صرف خادمین ہیں جو گھوڑوں کی اور ان کے چاروں کی رکھوالی کر رہے ہیں. یہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جو گھوڑے کے چارے اور سواریوں کے جو نگہبان اور محافظین ہیں وہ 50,000 سے زیادہ ہے, جو مجاہدین کے ساتھ ہیں وہ اور ہیں, جو ان کے لڑنے والے جو آئے ان کے ساتھ اور ہیں, اور جو ان کے جنگجو سپاہی ہیں ان کی تعداد تو کئی گنا زیادہ ہے. تو مسلمانوں کی تعداد صرف اتنی ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے جو دشمن کے جانوروں کے محافظین اور ان کے لیے چارہ کا انتظام کرنے والے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے, وہ نہ نکلا, وہ دمشق سے نکلا نہیں, لیکن حضور مدینے سے نکل کے تبوک آ گئے. جب حضور کو خبر پہنچی کہ جناب قافلہ آیا اس نے کہا جو چمڑا بیچنے جاتا تھا چمڑے کی تجارت کرتے تھے انہوں نے کہا حضور وہاں تو مشقیں شروع ہو گئی ہیں. سرکار نے مسجد نبوی میں مشاورت طلب کی, سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا گھر اٹھا کر لے آئے, فاروق اعظم آدھا گھر لے آئے, عبد الرحمان بن عوف گھر کا سونا لے آئے, حضرت عثمان غنی نے جنت کما لی. تو اس جیش اسرا میں سرکار نے تیار کیا 40,000 کے لگ بھگ صحابہ, وہ سوچ رہے وہ مشقیں کر رہے ہیں. اندازہ ہے آپ کو کہ کئی گنا فرق ہے مسلمانوں کی تعداد اور ان کی تعداد میں, وہ مشورے کر رہے ہیں اور سرکار کو اطمینان یہ ہے کہ ہم ہی اعلیٰ رہیں گے. سرکار روانہ ہو گئے, اتنے روانہ ہوئے کہ کئی سو میل عبور کر لیے, کئی سو میل عبور کر لیے اور تبوک کے مقام پر کھڑے ہو کر پیغام بھیجا, ہاں یہاں لڑنا ہی آگے آئے, یہاں لڑنا ہی آگے آئے. تاریخ گواہ ہے 21 دن تک حضور نے انتظار کیا, 22 دن ہو گئے لیکن قیصر روم ہرقل اس میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا اور دمشق ہی کی سرحد کو عبور کرتا. 21 دن کے بعد رب کریم نے فرمایا محبوب امتحان مکمل ہو گیا ہے, اب جائیے گھر اور صحابہ کی تربیت کیجیے. تو یہ سارا اطمینان معراج کی برکت ہے. بولی سبحان اللہ. تو معراج برزخ ہے, پچھلی بات کا بھی اور آنے والی بات کا بھی, تاکہ پچھلا جتنا ہو گیا اس کا غم مندمل ہو جائے, ختم ہو جائے, اور جو آنے والا ہے, جو آنے والا وقت ہے جس میں اس سے زیادہ کٹھن مناحل ہیں, اس سے زیادہ کٹھن پرخار وادیاں ہیں, اس کو پھول کی سہج سمجھ کر صحابہ کرام نبی کریم کی معیت میں عبور کر جائیں. تو ایک تو یہ ہے ضرورت معراج. بولیے ضرورت معراج. اب اس میں ایک بات میں مزید عرض کروں جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس بقیہ رہ گیا ہے, اس میں اس بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں. ترقی یقین جو اس معاملے میں ہوا, سارے انبیاء سے ملاقات کرائی گئی, ٹھیک ہے, سارے انبیاء نے اپنی امت کا معاملہ سامنے ذکر کیا اور یہ بتائی کہ حضور بے فکر رہیے سب ٹھیک ہو جائے گا, تو راستے میں بھی اطمینان ہے. مسجد اقصی میں پہنچے سارے انبیاء آ گئے, مسجد اقصی میں پہنچے سارے انبیاء آ گئے, ان سے بھی بڑی دلجوئی ہوئی, ارے آپ بھی آ گئے, آپ بھی آ گئے, آپ بھی آ گئے, ارے آپ بھی آ گئے زکریا جنہیں قوم نے کاٹ دیا تھا, یہی آپ بھی آ گئے جن پر ہارا چڑھا تھا, ارے سب آ گئے. تو بتائیے کتنا ترقی یقین ہو رہا ہے. وہ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھنے آئے ہیں اور آپ کی واہ واہ کرنے آئے ہیں. تو یہ حضور کی یقین اور استقامت کو مزید جلا دینے کے لیے, سمجھ رہے بات. تو یہ سارا سفر جو تھا یہ ترقی علم کے لیے بھی تھا, ترقی اطمینان کے لیے بھی تھا, ترقی سکون کے لیے بھی تھا, اور کامل استقامت جو حضور کی شان نشان ہے. لفظ استقامت کا معنی وہ نہیں جو میں اور آپ بولتے ہیں, علیہ باللہ ایسا لفظ بولنے سے میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں, جو حضور کے شایع نشان ہے, جو حضور کے شایع نشان ہے. اور اس روایت میں اس کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سید عالم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ حضرت موسیٰ کا آپ نے واقعہ سنا, کتنا قوم نے ستایا, نوح علیہ السلام کا سنا, کتنا قوم نے ستایا, قوم عاد کے بارے میں سنا کہ صالح علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا گیا. لیکن حضور فرماتے ہیں, اب اس معنی میں آپ سمجھیے سرکار کی استقامت کو, کہ حضور عشاء فرماتے ہیں جتنا مجھے میری قوم نے ستایا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ کے سامنے سمندر موجود ہے اور ایک طرف فرعون موجود ہے اور جو قوم ہے اس میں بھی چند مخلص ہیں اور چند کے دن دگمگا رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا امتحان کہ قوم کے ساتھ سارے احسانات کی انتہا کر دی اور انہی کی جان بچانے کے لیے لے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ فرعون کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے اس سے زیادہ تنگ کیا گیا. تو یہ جو استقامت اب دلائی جا رہی ہے یہ حضور کے شاہ نشان ہے, یہ حضور کے بولیے شاہ نشان ہے. جیسے جیسے آپ کی طاقت ہے, جیسے آپ کا حلم ہے, جیسے آپ کی بردباری ہے, جیسے آپ کی وجاہت ہے, جیسے آپ کی باطنی قوت ہے, ایسی استقامت آپ کو دلائی جا رہی ہے کہ محبوب اسبابی چیز ہے, صرف نبوت کے فیض ہی سے کام نہیں ہوگا, نبوت کا فیض بھی غالب رہے گا لیکن تقاضے بشری کے اعتبار سے بھی ہم تجھ سے باتیں کریں گے. اس لیے کہ بعد میں آنے والے نبی نہیں ہیں, وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی, وہ بشری ہیں, ان کے لیے کرامات کے ساتھ ایسی ادائیگی کر کے دکھانی ہے جو ایک بشر سے ہونا ممکن ہو. سمجھ رہے آپ, ایک بشر سے ہونا, ورنہ بدر میں حضور ہاتھ اٹھاتے تو جہاں ایک مٹھی پھینک کر سب کی آنکھوں کو خیارہ کر سکتے ہیں, سب کی آنکھوں کو اپنے سے پھیر سکتے ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے صحابہ شہید ہو رہے؟ پہلے دعا کر دیتے لیکن یہ ترقی تھا کہ اسباب اور ایک نبوی تاثیر. رب کریم نے محبوب کریم کو اس قانون کا پابند فرمایا کہ محبوب پہلے قوم کو کھڑا کرو، قوم تمہارے پیچھے چلے، جب وہ گردن دینے میں صادق ہو جائے تو پھر نبوی فیض کو جاری کرو. پہلے سے اگر معجزات اور کرامت کا ظہور رہا، اس لیے کہ معجزات کی ضرور ایک الگ ٹاپک ہے یہ کہ حضور کے معجزات بھی ایک خاص ضرورت رکھتے ہیں ترقی کے لیے، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، لوگوں کو راغب کرنے کے لیے. لیکن آپ اکثر دیکھیں گے کہ جہاد میں معجزات کا ظہور بعد میں ہوتا ہے، صحابہ سے استقامت پہلے لی جاتی ہے، صحابہ سے قربانی پہلے لی جاتی ہے، پھر معجزات کا ظہور ہوتا ہے. بدر کے اندر بھی آپ دیکھیں، سرکار سب جانتے ہیں رب کی عطا سے کہ کیا ہوگا، اس لیے کہ قرآن، کوئی کہے جی کیسے نہیں، کیسے جانتے ہیں، کیا علم ہے؟ میں نے کہا جی قرآن تو مکمل ہی نہیں ہوا ابھی، جو خدا نے وعدے کیے مکی صورتوں کے اندر وہ تو تکمیل ہی نہیں ہوئی. تو جب ایک مفسر نقطہ نکال کر اتنی لمبی چوڑی تفسیر کر سکتا ہے تو امام الانبیاء اور تمام علوم کے جامع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تو قطعی یہ علم تھا کہ ان آیتوں کا وعدہ جو مکے میں مجھ سے کیا گیا ہے اس کی دلیلیں آگے آئیں گی. یہ پریشانیاں، یہ جھکنا، یہ دعا کرنا، یہ گڑگڑانا، یہ اخلاص پر تو تھا لیکن صحابہ کو بھی بتانا تھا کہ اپنے گھوڑوں کی رسیاں تھام کے رکھو لیکن حضرت اللہ کے حضور عز و انکساری اور گڑگڑانے کا بھی ساتھ رکھو. صرف دعا ہی نہ رہے کہ تلوار ہاتھ سے چھوڑ جائے، اور نہ صرف تلوار ہاتھ میں رہے اور رب سے رجوع چھوڑ جائے. فرما دونوں کو جوڑ کے رکھو، دونوں کو جوڑ کے رکھو. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشری اور نبوی، یہ دونوں تقاضوں کے اعتبار سے، اور خاص طور پر اس میں جو بشری تقاضے سے جو طبیعت مزمحل ہو گئی ہے اس میں اطمینان دلایا جا رہا ہے. اور اس میں یہ بات بتائی، اور یہ بھی بات اس میں بتانی ہے ضرورت معراج میں، کہ جیسا میرا مصطفیٰ ہے ایسا کوئی نہیں. اور اس کی دلیل آپ دیکھتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر سارے انبیاء موجود ہیں اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب وہ سارے انبیاء آئے، تو میں نے کہا کھل کے ظاہر کر دیں پھر سارے انبیاء آئے، جب آپ کے نزدیک حیات انبیاء کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے. ان میں دو گروپ ہیں، ایک مماتی گروپ ہے، ایک حیاتی گروپ ہے. تو مماتی تو کچھ مانتا ہی نہیں ہے، لیکن جو حیاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں انبیاء آئے، لیکن ان کے حکیم الامت یہ بات کرتے ہیں کہ انبیاء آئے لیکن جس میں مثالی سے آئے، یعنی جس میں مثالی سے آئے، حقیقی جسم ان کا قبر میں تھا، حقیقی جسم ان کا قبر میں تھا. میں نے کہا اتنی زحمت آپ نے کیوں گوارا کی؟ آپ ڈائریکٹ کہتے روح آ گئی. اگر جس میں مثالی کے ساتھ انبیاء کو بھیجنا تھا، اور خاص دیکھیں جس میں مثالی کے ساتھ انبیاء آتے ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے، جس میں مثالی کا انکار نہیں ہے کہ اصل جسم قبر شریف کے اندر ہو اور اس کے مثل جسم اللہ رب العالمین پیدا کرے اور اس جسم کے اندر وہ اصل روح کار فرما ہو، تو اس اصل روح کے کار فرما ہونے کی وجہ سے اسے نبی کہا گیا. یہ کرامات کا ظہور بہت ممکن ہے کہ آسمانوں پر جو حضرت موسیٰ ملے وہ جس میں مثالی کے ساتھ ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب مسجد اقصیٰ میں ہو رہی ہے اور سارے انبیاء کی ملاقات مسجد اقصیٰ میں ہو رہی ہے، تو میں نہیں مانتا کہ یہ جس میں مثالی ہے، یہ جس میں حقیقی ہے، وہ حقیقی جسم جس کے ساتھ وہ تھے، کیونکہ انہوں نے بھی عقل پیش کی ہے نا کہ مثالی ہو. کہنے کا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ جو مثال کی بات کر رہے ہو وہ بھی عقل سے کر رہے ہیں نا، تدبیر دینے کے لیے. کہنے کے ہاں. میں نے کہا میرے پاس بھی ایک دلیل ہے جو میرے عقلی فیصلے کو مضبوط کرتی ہے، اور وہ اس بات کو مضبوط کرتی ہے کہ سارے انبیاء جو مسجد اقصیٰ میں آئے وہ اپنے حقیقی جسم کے ساتھ آئے. وہ کہنے کے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ انبیاء آئے کیوں تھے؟ کہا حضور سے ملنے. میں نے کہا اور کیا کام کیا؟ کہا حضور کی مجھے نماز پڑھی. کہا اور کیا کام کیا؟ کہنے کہ حضور کی تعریف کی. میں نے کہا حضور کی تعریف کی. میں نے کہا جب وہ اپنے دور میں تھے تب بھی حضور کی تعریف کرتے تھے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا جب اپنے دور میں تھے اس وقت بھی حضور کے دیدار کے مشتاق تھے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا وہ جسم جس کی آرزو تھی، وہ جسمانی آنکھیں جس کی یہ تما تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھے، اور وہ آنکھیں جو ان کے حقیقی جسم کی تھی، تو وہ آنکھیں اگر دیکھ نہیں سکتی تھی تو زبان، وہ حقیقی زبان ان کی جسم کی، وہ حضور کی تعریف کرتی تھی. تو جب اہتمام ہو گیا تو جسم جو ہے وہ قبر میں رہے اور ان کے جسم مثالی آ کر حضور کی تعریف کرے، تو میں نے کہا وہ کمال تو معراج میں مکمل نہیں ہوا، وہ آرزو تو جب مکمل ہوئی ہوگی کہ جو اپنی دوروں میں وہ اپنے جسم حقیقی کے ساتھ جس آنکھوں سے دیکھنے کے طلبگار تھے اور جس زبان سے بیان کرنے کے وہ شوقین تھے، رب کریم نے اسی جسم کے ساتھ انبیاء کی اس آرزو کو پورا کیا اور انہی آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ دکھوایا اور اسی زبان سے مصطفیٰ کی تعریف کروائی. اب جس میں مثالی کی زحمت گوارہ کرتے ہیں تو یہ بات ماننے میں کیا برا ہے؟ اور یہ تو ان کی شان اور بیان کرتی ہے کہ اور یہ تو اللہ کی قدرت باہرہ کا اور غلبہ ہے کہ رب کریم نے انبیاء کی آرزو مکمل فرما لی. آرزو مکمل فرما، کیونکہ وہ اس دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے. وہ حضرت طبرانی موجم القبیر کے حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے شاہ فرمایا، صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک قوم ایسی آئے گی کہ جو کتابیں جو تجھ پر اتری ہے نا تو ان پر بھی کتاب اترے گی، اور وہ کتاب اپنی جو اترے گی نبی پر وہ اس کو یاد کریں گے، کیونکہ پہلے نبیوں پر اتری ہوئی کتابیں یا صحائف یہ صرف نبیوں کو یاد رہتے تھے، امت کو یاد نہیں رہتی تھی. یہ نبی کا معجزہ تھا کہ اس کو یاد ہوتی، سرکار کے کرم سے ساری امت یاد کر لیتی ہے. حضرت موسیٰ کے نزدیک یقیناً اس کی اہمیت کتنی تھی، ہمارے نزدیک حافظ قرآن کی اہمیت نہیں ہوتی معاذ اللہ، لیکن حضرت موسیٰ کے نزدیک کتاب کے حافظ کی عظمت آپ دیکھیں. حضرت موسیٰ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، رسول ہیں، مستقل رسول ہیں، ان العظم رسولوں میں سے ہیں. آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ مولا وہ امت میری کر دے، وہ امت بولیے میری کر دے جنہیں کتابیں یاد ہو. رب کریم نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہ یا اللہ پھر مجھے ان کی امت میں سے کر دے. آپ اندازہ لگائیے اس میں، کہ یا اللہ وہ امت میری کر دے کہ جن کا یہ شرف ہو کہ جو کتابیں یاد کر لیتی ہوں، اپنے نبی کی کتاب کو یاد کر لیتی ہو. رب کریم نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ مستقل رسول ہیں، اور العظم رسول ہیں. اس بات کا مبالغہ دیکھیے، جو مبالغہ حق ہے، اس کی عظمت کو دیکھیے. عرض کی رب کریم کی بارگاہ میں کہ مولا اگر وہ امت میری نہیں کر سکتا تو مجھے امت مصطفیٰ سے کر دے. تو اس سے آپ کامل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کیسا تعلق اور کیسی طلب تھی حضور سے ملنے کی، اور حضور کے اس فضائل کو دیکھ کر حضور سے جڑنے کی. تو وہ سارے انبیاء آئے اور انہوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی. اور ایک عجیب بات یہ کہ نماز ابھی فرض ہی نہیں ہوئی ہے، کہ وہ ظہر کی ادا کی تھی، کہ فجر کی ادا کی تھی، کہ چار رکعت ادا کی تھی، کہ دو رکعت ادا کی تھی. ٹھیک ہے، یہ اسرار کی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ نماز ہوئی. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کتاب الصلاۃ میں بڑی تفصیل لکھی ہے کہ ہر نبی کے دور میں نماز کوئی نہ کوئی صورت میں رہی ہے، کسی کے پر ایک، کسی میں دو، کسی پر ایک، کسی میں دو، کسی کے کسی میں یوں ہوا کہ جناب کسی نبی پر فجر کی نماز فرض تھی باقی نہیں تھی، کسی پر مغرب کی نماز فرض تھی، کسی کے لیے عشاء تھی. جتنے انبیاء آئے ان کی امتوں میں جتنی نمازیں جتنے وقت پر تھی، یعنی مثال کے طور پر ایک نبی کے دور میں، ایک رسول کے دور میں نماز جو فرض تھی وہ صرف فجر کی تھی، دوسرے نبی کے دور میں اسی نماز کو اسی طرح فجر میں ہی برقرار رکھا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ. تیسرے نبی آئے تو تیسرے نبی کے دور میں بھی اسی فجر کو برقرار رکھا گیا. چوتھے نبی آئے تو اس میں اللہ کی مرضی تھی، ظہر کو کر دیا گیا، فجر ختم کر دی گئی. تو اب سنیے، جو پانچ نمازیں ہمیں ملی نا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اس میں ایک اسرار یہ بھی ہے کہ 124,000 انبیاء، ان میں جن جن کو امت میں نماز ملی تھی وہ ملی ہی پانچ وقت میں تھی اور تنہا مصطفیٰ کو دے دی گئی. یہ کمال ہے میرے امام کا، بولی سبحان اللہ. جو متفرق تھی، سمجھے میری بات آپ، جو متفرق تھی، کچھ کو فجر، 450 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے دور میں صرف ظہری چلی ہوگی، فجر کا کوئی وجود نہیں، مغرب کا کوئی وجود نہیں، عصر کا کوئی وجود نہیں. بعد میں جو انبیاء آئے اللہ بہتر جانتا ہے، پھر انہیں عصر، یہ علماء کی عبارات ہیں عصر، لیکن جب بھی نماز متعین ہوئی تو ان پانچ وقتوں میں ہوئی. مغربین کا کہیں چکر نہیں تھا اور ظہرین کا کہیں چکر نہیں تھا، پانچ وقتوں کا اہتمام تھا، پانچ وقتوں کا بولیے اہتمام تھا. اور سید عالم سے 45 معاف کرا کر حضرت موسیٰ کے وسیلے سے، بولیے سبحان اللہ، 45 معاف کرا کر پانچ جو رکھی گئی، اس میں بھی حضور کی امت کی عظمت ہے کہ ان کو جو متفرق ملے تھے تنہا تنہا ایک ایک کر کے ملا تھا، وہ پانچ نمازیں بیک وقت مصطفیٰ کریم کی امت کو مل گئی. تو نماز کا اہتمام ضروری ہے کہ کتنی بڑی عظمتوں سے بندہ بہرمند ہوتا ہے، اور کتنی بڑی ہے. اور سنی تو نسبتوں والا ہے، نسبت چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو نماز پڑھیں فرض ہونے کی نیت سے بھی اور نسبتوں کی نیت سے بھی، تاکہ جتنے شوق سے پڑھیں گے اخلاص بڑھے گا، اور اخلاص بڑھے گا تو اس پر اجر بڑھتا چلا جائے گا. تو اب یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہے، اس کا اظہار مسجد اقصی میں کرا دیا گیا، اس لیے کہ امام جو ہوگا وہ سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. یہ کئی کئی صورتیں, اصل تو اس میں یہ دیا گیا کہ جو قرآن سب سے اچھا پڑھے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ نسب جس کا عالی ہو, جو خاندانی وجاہت میں بڑا اعلیٰ ہو علم کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے, کیونکہ صرف نسب باعث برکت جب ہوگا جب اس کے ساتھ علم ہوگا, یعنی دین ہوگا. تو دیندار ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیندار ہیں, متقی اور پرہیزگار ہیں, اور ایک شخص ایسا ہے جو دیندار ہے, متقی اور پرہیزگار ہے اور صاحب نسب بھی ہے. تو علماء نے فرمایا پھر اس کو آگے کریں آپ. اور امام اہل سنت نے 27ویں یا 29ویں جلد میں پورا ایک رسالہ مکمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے جو خاندان ہیں ان کو کبھی پیچھے نہ کرو, ان کو ہمیشہ مقدم کرو. اور اس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نسب کی تطہیر پر یہ تمام تفصیل پیش کی ہے. یہ تو محرم کا موضوع ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ حضور نے خود ان کی اہمیت ہاشمیت کی اور اپنی اولاد کی اہمیت کو حضور نے فرمایا کہ یہ قریشی ہے, یہ جو ہاشمی ہے یہ ہمیشہ مقدم ہے, یہ خلف نہیں رہتے. یہ حضور نے اہتمام فرمایا. اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے انصار سے کہا جب خلافت کا مسئلہ چلا, انہوں نے کہا جی ہم کیوں نہیں, ہم بھی بہترین قاری ہیں, ہم نے بھی حضور کا مشاہدہ کیا, ہم نے بھی جنت کی بشارتیں پائی ہیں, ہم سے حضور راضی گزرے ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا سب ٹھیک ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ جو بڑا سب سے ہوگا الائمت من القریش وہ قریشی ہوگا. امام جو ہوگا, جو خلیفہ ہوگا, جو اول ہوگا, جو مقدم ہوگا, جو مقتدا ہوگا, جو پیر ہوگا, فرمایا الائمت من القریش وہ قریشی ہوگا. تو سیدنا صدیق اکبر کی خلافت اس اعتبار سے متحقق ہوئی. اب سنیے یہاں پر کہ جو امام ہوگا وہ قرات میں بہت تجوید اس کی اعلیٰ ہو, قرات اس کا قرات اور بڑے اچھا لب اللہجہ ہو, نطق اس کا بہت اچھا ہو, لحن اس کا بہت اچھا ہو, فقہ بہت اچھا ہو, شرعی علوم میں بڑی معرفت ہو, اللہ کی ذات کے ساتھ اخلاص و تقویٰ اس کا زیادہ ہو, پھر اضافی چیز کہ وہ حسین و جمیل ہو, اس کی قد و قامت اچھی ہو, یہ تمام چیزیں اضافی, تاکہ امام کے پیچھے جب مقتدی نماز پڑھے تو پھر مکمل طور پر اس کا دل اپنے امام کے ساتھ جڑا رہے. جہاں علم ہے, تقویٰ ہے, شہرت ہے, عزت ہے, وہیں اس کا حسن ہے, اس کا قد ہے, اس کی وجاہت ہے, اس کا گھرانہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اب ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو سارے انبیاء اور رسل اس میں کامل ہیں, لیکن جب حضور پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام آگے نہ بڑھے, بلکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت آگے بڑھے, وہ کہ نہیں آپ آگے بڑھے نا. وہ کبھی ہوتا ہے حضرت آپ نماز پڑھائے, کہ جی آپ نماز پڑھائے, آپ نماز پڑھائے, ایسا ہوتا ہے نا. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا, سب نے کہا حضور آگے آئیے, بولیے سبحان اللہ. وہاں یہ نہیں ہوا کہ حضرت آدم نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑا کہ چلو تم سب سے پہلے, تم العظم میں سب سے بڑے ہو, آؤ تم نماز پڑھاؤ. انہوں نے کہا نہیں, حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تم پڑھاؤ, تم کوہ طور پر گئے تھے, آؤ تم پڑھا لو. اے انفرادی فضیلت ذکر کر کے, کیونکہ ابھی یہ ہوتا نا کہ جناب آپ بڑے آپ پڑھائے, کہ نہیں آپ نے آپ کا قرآن بہت اچھا آپ پڑھائے, نہیں آپ بڑے مفتی آپ پڑھائے, آپ بڑے محدث آپ پڑھائے. تو ہر شخص کی ایک انفرادی حیثیت اور جزوی فضیلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص ایک دوسرے کو بڑھا رہا ہوتا ہے. اور یہ سارے انبیاء عز و انکساری کے پیکر ہیں اللہ کی رضا کے لیے, لیکن یہاں پر سب سے بڑا اہتمام حضور کے لیے جو کیا گیا یہ رب کے حکم پر تھا کہ حضور اس کے مستحق ہیں اور تم نے یہ کرنا ہے تاکہ پتا چل جائے بقول امام احمد رضا کے کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی, تاکہ ساری چیزیں یہاں پر واضح ہو جائے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام بنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ افضل ہیں. کیا ہیں؟ اور یہ نہیں کہ جبریل آگے کھڑے ہیں, جبریل بھی سب سے پیچھے ہی کھڑے ہیں, جبریل بھی بولے سب سے پیچھے کھڑے ہیں, اس لیے کہ جبریل کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہاں کھڑے ہوں گے نا. نہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ صفوں میں بھی تو اہتمام شرائط ہے نا, یہ تو صفوں میں بھی اہتمام ہوتا ہے. کوئی کہے جی میں پہلے صف میں آ کر بیٹھا تو علماء کہتے چپ ہو جا, پہلے صف میں بیٹھا, آتا جاتا کچھ بھی نہیں, نہ استنجا کے مسائل نہ وضو کے مسائل. اب اگر بزرگ گائے تو پیچھے ہٹ اور ان کو آگے کر, تجھے پہلی صف کا ثواب چاہیے نا اللہ دے دے گا, لیکن پہلے کھڑے میں ان کا حق ہے. ان میں تقوی میں اگر کوئی آ جائے, کوئی عالم آ جائے, تو امام و خطیب کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ آگے کی صف سے کسی بندے کو ہٹائے. سمجھے آپ؟ چاہے وہ مؤذن کے ساتھ کھڑا ہو, کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے, اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو ہٹائے, اس سے کہے تم ہٹو, اور وہ عالم دین جو آئے اس کو لا کر پہلی صف میں کھڑا کرے, چاہے وہ بعد میں آیا ہو, چاہے وہ بعد میں آیا ہو. یہ علم کی قدر اور اہتمام کے حوالے سے ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت جبرائیل سے افضل حضرت ابراہیم ہے, کیونکہ وہ انسانوں میں رسول ہیں. وہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرشتوں میں بھی رسول بھیجے, انسانوں میں بھی رسول بھیجے. اور یہ اجماعی قاعدہ علم کلام کا, اہل سنہ کا, معتزلہ کے مقابلے میں علامہ تفتزانی نے شرع عقائد کو ختم کرتے ہوئے اسی پر بحث کیا ہے اور اس بات پر زور دیا اور اہل سنہ کا نظریہ پیش کیا ہے معتزلیوں اور خارجیوں اور اقلیات کے مقابلے میں کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا انسانوں میں بھی اور رسولوں کو بھیجا ملائک میں بھی، اب دونوں میں افضل کون ہے؟ تو بالاتفاق اجماع ہے اس بات پر کہ جو انسانوں میں رسول بھیجے گئے وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں، وہ فرشتہ رسولوں میں سے بولیے ان سے افضل ہیں. تو لہذا پہلی صف میں پھر حضرت ابراہیم ہی ہے، حضرت آدم ہی ہے، حضرت نوح ہے، حضرت اسماعیل ہے، اور پیچھے کھڑے ہیں کون؟ حضرت جبرائیل. اس لیے کہ روایت یہی معنی پیش کرتی ہے. اب یہ کہنا کہ بخاری شریف کی روایت پڑھ کے پیش کرنا کہ جب پانچ نمازیں فرض ہوئی تو کتاب الصلاۃ میں کہ جبرائیل آ کر حضور سے کہتے حضور ایسی نماز پڑھے، کہتے کہ نماز تو حضور کو جبرائیل نے سکھائی. میں نے کہا جب نماز فرض ہوئی تو جبرائیل سکھا رہے، اور جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تو امت کو نہیں، امام سارے نبیوں کو نمازیں مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں اور مصطفیٰ جبرائیل کو بھی نماز پڑھا رہے ہیں. توجہ آپ کی، جبرائیل کو بھی امام حضور ہیں. تو پتا چلا یہ جو اہتمام ہے یہ امت کی رہنمائی کے لیے، اور جبریل کا جو منصب ہے اس اعتبار سے، جبریل کا جو منصب ہے اس اعتبار سے، اور شرعی نقطہ نظر سے ان باتوں کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ روایت کا سہارا رہے کہ یہ بات جو رب کی طرف سے آئی ہے تو جبریل اس کا واسطہ بنا ہے، یہ بات جو رب کی طرف سے آئی ہے تو جبریل ان کے واسطے بنے ہیں، تاکہ واسطے کی خوبی کو واضح کیا جائے. رہا امامت کا درجہ، اس اعتبار سے جو اس کے مکمل کمال کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ جبرائیل حضور سے بڑھ گئے تو بالاتفاق علماء نے لکھا ہے کہ وہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کہ جو جبرائیل یا کسی بھی فرشتے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دے گا وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ اجماعی قطعی نظریہ ہے کہ جس کے تخالف کی اجازت نہیں. مفتی شریف اقرأ صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے اس موضوع پر آئے، میں کچھ دن پہلے ان کے فتاوے کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی اس مسئلے کے اوپر تکفیر فرمائی ہے اور فرمایا وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا جو اس قسم کی بات کرے گا. تو کس قدر ڈھٹائی ہے اور کس قدر بے حسی ہے اور کس قدر نامرادی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جبرائیل حضور کے استاد ہیں. اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل کتنے ناراض ہوتے ہوں گے، مجھے بتائیے جبرائیل کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر. اب یہاں سے جو میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سکا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے سفر کا آغاز فرما لی، کئی چیزیں میں نے چھوڑ دی اور وہ بھی اپنی جگہ پر بہت بنیادی ہیں. ایک نقطہ دیدار الہی کے حوالے سے میں اس کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. سرکار وہاں سے روانہ ہوئے، اب جو روانہ ہوئے تو جو مسجد اقصی پر جو حضور پہنچے ہیں نا، تو قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد اقصی لے کر ہم گئے. مسجد اقصی کیوں لے کر گئے؟ ڈائریکٹ دیدار ہو جاتا. اس کے دو جواب ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد اقصی کو کافر جانتے تھے، تاکہ حضور جب اپنا معجزہ بیان کرے، انہوں نے آسمان کو تو نہیں دیکھا تھا، تو حضور جب اپنا معجزہ بیان کریں تو وہ دلیل کے مطالبہ کریں پھر، تاکہ یہ واقعہ اور یہ بات حضور کی نبوت کی دلیل بن جائے اور ان کے ایمان لانے کی ایک ذریعہ بن جائے. ایک بات. دوسری بات اس میں جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ ان کے سامنے بات واضح ہو جائے اور وہ پوچھیں کہ یہ تو کئی مہینوں کی مسافت ہے، آپ کہتے ہیں میں ایک رات میں ہو کر آ گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے کر لیا؟ تو پھر حضور اس کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے اگر میں نہیں گیا اور تمہیں پتا ہے کہ اس سے پہلے میں مسجد اقصی کبھی نہیں گیا. یہ کافروں کو پتا تھا، اس لیے کہ حضور کا بچپن، حضور کی جوانی سب سامنے گزری ہے، حضور نے جو سفر کیا ان کے سامنے حضور کبھی نہیں گئے. تو وہ پوچھیں گے کہ جب آپ نہیں گئے تو آپ ہمیں علامت بتائیے، آپ یہ بتائیے وہ بتائیے. اب حضور اس کا جواب دے تو ان کے لیے یا تو راہ فرار ہوگا یا وہ ہدایت پر آ جائیں گے. تو ایک تو مسجد اقصی کی وضاحت ان معنوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر کر دی. درود پاک پڑھیے گا. دوسری ایک بات جو قرآن نے کی وہ آگے جواب دیا اس کا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ہم آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، آگے قرآن نے جواب دیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہ سبحان الذي اسرى بعبده، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله. مسجد اقصی کو ذکر کیا آگے کہ الذي باركنا حوله، مسجد اقصی لے گئے، کیا ہے مسجد اقصی؟ فرما الذي وہ ہے، مسجد اقصی وہ ہے، مسجد اقصی وہ ہے کا کیا ہے؟ کہ الذي باركنا حوله، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. ارد گرد ہم نے بولو برکتیں رکھی. لہذا ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ کہنا کہ صرف برکت قرآن ہے اور کچھ نہیں ہے, جو الاقتضاء الی صراط مستقیم میں انہوں نے بڑا زور لگایا اور انہوں نے کہا کہ جناب برکت کسی شے میں نہیں ہوتی, تو میں نے کہا یہ جو اب آیا تھا اس کا آپ کیا کریں گے, مسجد اقصی میں تو قرآن نہیں اتر رہا تھا, اور یہ قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ, کہ ہم مسجد اقصی جو لے کر گئے, ایک تو انبیاء سے ملاقات ہو اور ایک بلا تشبیہ اور بلا ربط عرض کر رہا ہوں, اس بات سے ہٹ کر ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ کفار کے سامنے دلیل بنے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہاں پر جو ہے اپنے اعتبار سے پہلی بات کہ اللہ نے فرمایا کہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی, مسجد اقصی وہ ہے بارکنا حوله, اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اب پوچھئے ذرا سب سے یہ برکتیں تھی کیا. میرے سامنے اس وقت امام قرطبی کے احکام القرآن ہیں. حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں السادس قول تعالی الى المسجد الحرام سمی الاقصی الذي بارکنا حوله, فرمایا اس سے اللہ نے جو فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں, فرمایا قیل بالسمار والمجاری الانہار, فرمایا ایک معنی تو مفسر نے یہ کیا کہ برکتیں یہ ہے کہ وہاں پر پھلوں کے درخت ہیں, پھلوں کے درخت ہیں اور وہاں پر نہریں بہ رہی ہیں, نہریں بہ رہی ہیں. پھر خود اس کا جواب آگے دیتے ہیں کہ پھلوں کے باغات تو کئی جگہ پر ہوتے ہیں اور نہریں تو کئی جگہ پر بہ رہی ہوتی ہے. فرمایا ایک معنی یہ بھی کہ بمن دفنا حوله من الانبیاء والصالحین, یہ معنی امام قرطبی نے ذکر کیا. فرمایا بمن دفنا حوله من الانبیاء والمرسلین وبهذا جعله مقدسا, فرمایا کہ اس کو برکت والا کہا اس لیے گیا کہ دفنا دفن کیے گئے, حوله مسجد اقصی کے ارد گرد دفن کیے گئے, من الانبیاء والصالحین انبیاء اور صالحین اور اولیاء کے مزارات وہاں پر ہیں. وبهذا اللہ نے جو اس کو برکت والا کہا, امام قرطبی کہتے ہو بہذا اسی لیے جعلہ مقدسا, اس جگہ کو تقدس اور برکت والی کہا ہے. فرمایا وہ مزارات کی وجہ سے, بولیے سبحان اللہ, اولیاء کے مزارات کی وجہ سے, انبیاء کے مزارات کی وجہ سے. قبریں تو سب کی ہوتی ہیں لیکن یہ وہ قبریں ہیں جو مر جائے تبرک ہے, متبرک جگہیں ہیں. کون سی جگہ ہے؟ تبرک کی جگہیں, متبرک جگہیں ہیں. لہذا یہاں سے پتا چلا کہ جس کی قبر اس کے وجود کی وجہ سے قبر کی مٹی بھی متبرک ہو جائے تو اس کا وجود کتنا بڑا تبرک کا باعث ہوگا. اسی لیے سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قرآن نے خطاب کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ظاہر سی بات ہے اگر اندر جو ہے اس میں کوئی حیثیت نہیں تو مٹی میں کیا حیثیت ہوگی. کہتے ہیں یہ قبرستان میں تو سب مٹی ہے, آپ ایک ہی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا تو مٹی کو دیکھتا ہے, مٹی کی نسبت کو دیکھتے ہیں کہ مٹی خود سے کوئی افضل نہیں ہے, وہ جو بادشاہ ہے نا اس کے قدم سے افضل ہے. تو قبرستان میں 3600 قبریں ہوتی ہیں لیکن کسی کی قبر پر کون جاتا ہے, کسی کی قبر پر کوئی جاتا ہے, لیکن اولیاء کی مزار پہ سب جاتے ہیں. تو میرے دوستو آپ ظاہر کو نہ دیکھو, معتزلی نہ مانو, اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو تو معتزلیوں والا عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ ظاہر کو نہیں دیکھتے. اہل سنت کا یہ نظریہ ہے ہمیشہ سے کہ وہ ظاہر کو نہیں بلکہ نسبت کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. ظاہر کو دیکھ کر عظمتوں کا اندازہ لگانا یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان گمراہ اس لیے ہوا کہ حضرت آدم کو دیکھ کر کے لگا ہاں ان کا قد کون سا بڑا ہے, ان میں کون سا کمال ہے, ان میں کون سی حیثیت ہے. لیکن فرشتوں نے یہ نہیں دیکھا, فرشتوں نے سر پر خلافت کا تاج دیکھا. انہوں نے کہا ابلیس کو کہ چھوڑ, تو یہ کیا پڑھ رہا ہے کہ ان کا قد کیا, یہ پہلے نہیں تھے ابھی آئے, ان کو کیا آتا ہے, یہ تو مٹی سے بنے, یہ چھوڑ اس بات کو, ان کو چھوڑ, ان کی عظمت اس لیے ہے کہ خدا کے یہ پیارے ہیں. تو ظاہر کو دیکھ کر اللہ والوں کی عظمت کا اندازہ لگائے گا کوئی تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ والوں کے کپڑے عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبھی اس سے بوسیدہ بھی نظر آتے ہیں, لیکن گندے نہیں ہوتے, ناپاک نہیں ہوتے, طبیعتیں اس سے تنفر نہیں کرتی, یہ اور چیز ہے. طبیعت اس سے تنفر نہیں کرتی, یہ اور چیز ہے. اور مجازیب جو مجذوب ہیں ان کے بارے میں یہ کہ بظاہر ان کے کپڑوں پر میل اور کیچڑ پڑا ہوتا ہے لیکن قریب جاؤ تو وہ خوشبو دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ملامتی جو ہیں, وہ ملامتیاں ہیں یا وہ جذب کی حالت میں سے چلے گئے ہیں, یہ الگ بحث ہے. لیکن اہل اللہ وہ ہیں کہ جن کا اندازہ, جن کی قدر و قیمت کا اندازہ
ان کے ظاہر سے نہیں لگا جاتا، ان کی سنگت جس سے ہے اس سے لگایا جاتا ہے، ان کی یاریاں جس سے ہیں اس سے لگایا جاتا ہے، ان کا تعلق کس سے ہے اس سے لگایا جاتا ہے، ان کا رشتہ کس سے ہے۔ تو حضرت آدم یقیناً مٹی سے بنے تھے اور بعد میں بنے تھے، یہ سب پہلے تھے، لیکن فرشتوں نے بعد اور پہلے کو نہیں دیکھا، رب نے انہیں پسند کر لیا یہ دیکھا۔ بولیے سبحان اللہ، رب نے انہیں دیکھا یہ پسند کر لیا۔ تو حضرت اب اندازہ لگائیے، امام قرطبی نے لکھا کہ بہذا جعلہ مقدسا، اس زمین کو مقدس کہاں اس لیے گیا کہ اس میں انبیاء اور صالحین کے مزارات موجود ہیں۔ تو مجھے ذرا آواز دے کر بتائیے گا کہ یہ جو قبروں میں چلے جائیں اور اس بظاہر مٹی جو پڑی ہوئی ہے اس سے کئی نیچے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی نسبت ہے وہ جوار میں ہر چیز مقدس ہے، تو جس جگہ وہ چلے جائیں وہ سارا قبرستان متبرک ہو جائے، ساری مٹی مقدس و متحر ہو جائے، تو مجھے بتائیے ان کا خود وجود کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اور قرآن نے وجود کی بات کی ہے، سورہ مریم میں اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وجعلنی نبیاً، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، اور اے لوگوں اللہ نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی مجھے نبی تو بنایا، صرف نبی نہیں، فرمایا جو نبی ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، وجعلنی مبارکا، رب نے میرے رگ رگ پیر کے اندر برکتیں ڈالی ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ الذی بارکنا، بولیے حولہ۔ اب ذرا ایک جملہ سنیے یہاں پر، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج اوپر کی طرف فرما لیا اور سرکار اوپر تشریف لے گئے، تو یہ سدرا سے بھی ورا حضور گئے، سدرا سے بولیے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر حضور گئے۔ اس پر ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کتاب الصلات میں روایت موجود ہے، سرکار فرماتے ثم غرجا، اور علامہ کرمانی لکھتے ہیں اس کو معروف بھی پڑھا گیا مجہول بھی پڑھا گیا، ثم عرجا یا ثم غرجا، ثم غرجا بھی، یہاں تک کہ میں نے عروج پکڑا، میری معراج ہوئی، میں اوپر گیا، اوپر ہوا، حتی زہرت، اور یہ مستوا، یہاں تک کہ میں مقام مستوا پر پہنچا، مقام بولو، اور مقام مستوا یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے، مقام مستوا سدرۃ المنتہا، بولیے سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے۔ لہذا حضور کی عظمت کو قبول کرنے میں بخل نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حسد ایک عام آدمی سے کوئی کرے تو جہنم میں جائے گا، تو جو حضور سے حسد کرے تو کیا جنت میں جائے گا؟ بولو، تو یہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تنظیم عام بنائے، تنظیم اسلامی نام رکھیں، ڈاکٹر اسرار پھر کہیں جو حضور کو سدرا سے اوپر کوئی معراج ہی نہیں، اور جو معراج بیان کرے وہ قصہ کہانیاں ہیں، شعر شاعری، تو کتنی بے ادبی کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے ایک واقعہ سنائے، توجہ ہے آپ کی، آپ مجھے ایک واقعہ سنائے، اور واقعہ سناتے وقت آپ مجھے کہیں، مجھے ایک بات آپ بڑے وسوخ سے بتائیں، اور میں کہوں جا جائے تو شعر شاعری ہے، تو آپ فوراً کہیں گے کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو میں نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کہیں گے جناب یہ جو شعر شاعری کا محاورہ آپ بول رہے ہیں جھوٹ پر بولا جاتا ہے، کس پر بولا جاتا ہے؟ تو اس شخص نے معاذ اللہ اتنی بڑی اہانت اور اتنا بڑا بغض کہ سنت کے پابند، داڑھی سفید، تمام بات ہو، اور پھر یہ کہا جائے کہ حضور کو سدرا سے اوپر معراج نہیں ہوئی، یہ الگ بات ہے، اگر اتنا کہہ کر گزر جائیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو لوگ حضور کی معراج سدرا سے اوپر ثابت کرتے ہیں شعر شاعری ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اردو سمجھ رہے ہیں، تو کتنی بڑی بے ادبی ہے، اللہ رب العالمین ایسے گستاخوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اب آپ سنیے کہ یہ جو بات میں آپ کو بخاری سے پڑھ کے بتا رہا ہوں نا، یہ بخاری کتاب الصلات کی پہلی حدیث ہے، بخاری کتاب الصلات کی پہلی حدیث، اور حضور فرماتے ہیں میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا، اور مقام مصطفیٰ وہ ہے چاہے ادریس کاندھیلوی ہو یا کوئی اور ہو یا بڑے اجلہ مفسرین جو مسلم ہے وہ ہو، تمام نے لکھا کہ زمین سے سدرا جتنا اوپر ہے اتنا ہی مصطفیٰ کا مقام سدرا سے اوپر ہے، اور یہ ڈھونڈنے گی نہیں کہ آپ بولے کوئی آپ نے کوئی حاشیہ نقطہ تفسیر گہرائی وہاں سے نکالا ہو، نہیں، یہ تو بخاری کی کتاب الصلات کی پہلی حدیث ہے۔ اگر آپ کو حضور کی عظمت بیان کرنی ہے تو کم سے کم ماخذ کا مطالعہ تو ہونا چاہیے نا، کتابیں اٹھا کر دیکھنی چاہیے کہ بھائی کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بخاری کتاب الصلات کی پہلی حدیث ہے، اور حضور نے فرمایا میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا، کہاں پہنچا؟ اور اگلا جملہ سنیے، اس پر سرکار فرماتے اسماؤ فی ہی شریف الاقلام،
میرے کانوں نے اللہ کی قدرت کے چن اللہ کی قدرت کا جو قلم ہے نا قلم جو لوگوں کی تقدیریں لکھتا ہے اس کی آواز کو سنا. بولے سبحان اللہ. اس لیے آپ چھپا رہے تھے, اتنی زحمت جو آپ نے گوارا کی کہ سدرہ سے اوپر میں یہ نہیں, اس لیے کہ حضور کے علم کی شان بیان ہو رہی ہے. اور ہے بھی بخاری, ہے بھی بولیے بخاری کتاب الصلاۃ. حضور فرماتے ہیں انی اسمع شریف الاقلام, میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی. اچھا آپ اور میں تو سبحان اللہ کے چپ ہو گئے, لیکن جس کا علم تھا وہ تو چیخ پڑے اس پر. بولو سبحان اللہ, کہ یہ کیا بات بول دی حضور نے, کیا بات اشاع فرمائی, اور کتنا بڑا مقام ہے. میرے جیسے آپ جیسے تو بولے ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ ہو گئے تو ہماری طبیعت ڈھیلی ہو جاتی ہے, تو ہم تو سبحان اللہ کہہ کے بات چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جن کو اللہ نے معرفت عطا فرمائی انہوں نے اس کے نیچے قبلہ زبیر بھائی حوالوں کے حوالے لگا دیے. میں ان حوالوں کی تفسیر نہیں پیش کرتا, صرف امام عینی کا قول پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. بخاری کی مستند شرح عمدۃ القاری شرح بخاری, علامہ محمد امین عینی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں. فرمائیے جو حضور نے فرمایا نا میں مقام مستوا پر پہنچا اور میرے کانوں نے اللہ رب العالمین کی قدرت کا وہ قلم جو تقدیریں لکھتا ہے اس کی آواز سنی. تو علامہ عینی نے جو جملے لکھے ہیں آپ دیکھیے, اور میں تو چشم تصور میں سوچتا ہوں کہ جب پڑھنے سے ہم پر ایسی کیفیت ہے وہ لکھ کیسے رہے ہوں گے. فرماتے ہیں یہ کون سا مقام ہے جہاں پر سرکار نے آواز سنی, اسی بخاری کی حدیث کے نیچے عمدۃ القاری میں لکھا ہوا ہے. اعنی اس سے مراد یہ ہے انی اقمت مقامن, میں ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا. بولی سبحان اللہ, میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوا. بلغت فیہ من رفعت المحل, اور پہنچ گیا میں اتنے بلند مقام کے اوپر. الی حیث, جہاں تک رب نے چاہا. اطلعت علی قوائم, کائنات کی تمام چیزوں پر میں مطلع ہونے لگا. بولے سبحان اللہ, یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. میں نے کہا تم معراج کا واقعہ پڑھتے نہیں اس لیے ایسا ہے, اور پڑھتے کیا جو بیچارے کرتے تو تم کہتے جی معراج کی محفل منانا بھی دیتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ پول کھل رہے ہیں, اس لیے کہ باتوں کی وضاحت ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ دوست ہے, بچے گا وہ جو حضور کی عظمتیں بیان کرے گا. اس میں کون سی ناراضگی کی بات ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے یہاں پر جو جملہ ہے. سرکار حضرت علامہ عینی فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا, روایت بالمانا کرتے ہیں اس کا, کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جو اتنا بلند تھا کہ میں مطلع ہوا کائنات کے راز پر. آگے سنیے, وظہر لی, اور روشن ہو گیا میرے لیے. ما یراد من امر اللہ و تدبیر ہی فی خلقہ, خدا کا جو ارادہ ہے اپنے سارے بندوں کے بارے میں اور قیامت تک اپنے بندوں کی تقدیر کے بارے میں, ہر شے میرے پر روشن ہو گئی. اب کیا علم غیب پر مناظرے اور کیا حاضر ناظر پر مناظرے. میں نے کہا ایک عبارت پڑھو اگر جس کو ماننا وہ ایک عبارت کافی ہے, جس کو نہیں ماننا اس کے ساتھ سر کھپانا. کیا سر کھپانا, بس دعا کریں اللہ ہمیں سجدوں میں رکھے, سجدوں میں رکھے. وہاں تو چاند دو ٹکڑے ہوا نہیں مانا, وہ سامنے دیکھ رہا نہیں مان رہا, اور جس نے ماننا ہو وہ چہرے مبارک کو دیکھ کر مان گیا, وہ آواز سن کر مان گیا, وہ حدیثیں پڑھ کر مان گیا, وہ حضور کا سراپا کسی نے ذکر کیا تو وہ کلمہ پڑ گیا. تو جو ماننے والی سعید روحیں تھیں ان کے لیے اتنے اشارے بھی کافی تھے. تو باب دیکھیے اتنی بڑی بات علامہ عینی علیہ رحمہ نے لکھ دی ہے کہ فرمایا کہ وظہر لی ما یراد من امر اللہ و تدبیر فی خلقہ, کہ اللہ رب العالمین کی جو مرادیں ہیں اپنے بندوں کے بارے میں. وہ تدبیر فی خلقہ, جملہ سنے, وہ تدبیر فی خلقہ, اس نے خلق کے لیے جو ارادے تدبیریں اور ان کے لیے تقدیر, ان کے ساتھ جو خدا کرے گا وہ ساری چیزیں. کہتے ہیں حضور جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. میں نے کہا جانتے کا کیسے, میں نے کہا یہ آگے ہے نا اور کیسے جانتے, یہ آگے نا اور کیسے جانتے. روایت موجود ہے مشکات کے اندر کہ سرکار صحابہ کے درمیان جلبگر ہوئے, سرکار نے فرمایا, صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں. حضور کے ہاتھ میں بولیے, سیدھے ہاتھ میں ایک کتاب, الٹے ہاتھ میں ایک کتاب. ٹھیک ہے, تو سیدھے ہاتھ میں جو کتاب تھی حضور نے فرمایا اس میں جنتیوں کا نام ہے, اس میں جنتیوں کے باپ کا نام ہے. بولو سبحان اللہ, ان کی برادریوں کا بھی ذکر اسی کتاب میں ہے, اور جو جنت میں جائے گا اس کا بھی ذکر اس میں ہی ہے. اور انہوں نے فرماتے آگے, نہ کوئی بڑھے گا نہ گھٹے گا, سب اس میں آ گئے ہیں. فرمایا یہ جو اس ہاتھ میں ہے اس میں جہنمیوں کا نام، معاذ اللہ کہیے، استغفر اللہ، اللہ محفوظ فرمایا، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک، اس میں جہنمیوں کا نام، جہنمیوں کے قبیلے کا نام، ان کی برادری کا نام، نہ کوئی بڑھے گا نہ گھٹے گا، سب اس میں ہے، سب اس میں ہے. فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں علامہ ابو یوسف کوٹلوی علیہ رحمہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، حضور مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا جانتے ہیں. کیوں نہیں جانتے حضور؟ ابے جب تجھے جانتے نہیں تو گواہی کیسے دیں گے تیری؟ اور حضور گواہ ہیں. وہ کہنے لگے یہ تو میرے فرشتے یہاں پر موجود ہیں. تو جواب محمد فرمایا اللہ نے ان کو گواہ تو نہیں بنایا، اللہ نے رسول اللہ کو گواہ بنایا ہے. اگر حضور جانتے نہیں تو تجھے اتنا پتا ہے تو گواہ ان کو بنانا چاہیے نا قیامت کے دن. لیکن قرآن کہتا ہے ان ارسلنا کے شاہد، اور قرآن نے بھی کہا کہ محبوب ہر قوم کے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. اگر حضور کو علم ہی نہیں تھا، معاذ اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کرامن کاتبین ہمارے جانتے ہیں تو عقل کا قاعدہ ہے نا کہ خدا کو چاہیے کہ جو ہمیں جانتا تو ہر بندے کے فرشتے سامنے کھڑے، ہاں بھائی اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا. لیکن یہ نہیں ہوتا، حضور سے پوچھا جائے گا، پتا چلا کہ خدا کے قاعدے کو اپنی عقل میں نہ اتارو، خود اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے میں ڈھل جاؤ. اور وہ یہ ہے کہ وہ یکون رسول علیکم شہیدا، حبیب ہم نے آپ کو آپ کی ساری امت پر گواہ بنایا ہے، ساری امت پر گواہ بنایا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا جی سرکار مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جانتے ہیں. کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے حدیث پڑھ دی، دائیں ہاتھ میں یہ کتاب ہے، بائیں ہاتھ میں یہ کتاب ہے. تو کہا تو بتا کاغذ پہ لکھ تو جنتی جہنمی ہے. اس نے کہا جہنمی کوئی اپنے آپ کو لکھے گا؟ پہلے اسے لکھوا لیے کہ میں جی جنتی ہوں. تو کہا بس اب دیکھ لیجیے، اگر اپنے آپ کو تو جنتی کہتا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جنتیوں کے نام ہے، جنتیوں کے بولو نام ہے. اگر کتاب میں نام لے کے حضور کو آتے نہیں تو فضیلت کیسی؟ کتاب نام ہے. کوئی اگر جائے اردو بازار کے اندر اور بڑی بڑی جناب کتابیں خرید کے گھر میں لگا لے اور اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو تو ایک مثال دی جاتی ہے، لیکن میں اس بات میں نہیں پیش کر سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کتاب میں لکھا ہوا اگر وہ سینے میں نہ ہو تو استفادہ علم کیسا؟ جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، مسائل بنیادی نہ پتا ہو تو وہ کیسا؟ تو کہا اگر جنتی ہے تو اس کتاب میں پھر جنتیوں کا نام ہے، جنتیوں کے باپ کا نام ہے، جو آخری جنتی اس کا نام ہے، اور الٹے ہاتھ پہ جہنمیوں کا نام ہے. اس نے توبہ کیا ایسے برے عقیدے سے، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے آقا مجھے نہ جانے، جب حضور نے فرمایا سارے جنتیوں کا نام ہے تو میں کیوں نہ جنتی بن جاؤں اس عقیدے سے کہ مصطفیٰ اللہ کی عطا سے مجھے جانتے ہیں، مصطفیٰ اللہ کی عطا سے مجھے بولیے جانتے ہیں. اور امام قرطبی کا یہ آخری جملہ آپ سنیے جو آخر میں بحث کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ مجھ پر ساری چیزیں روشن ہو گئی تو یہ کون سا مقام ہے؟ تو حضرت اللہ معنی کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم ہو المنتہا، یہ کمال انتہا ہے، یہ انتہا ہے. الذی لا تقدم فیہ لاحد علیہ، اس لیے کہ اس منصب پر نہ کوئی آپ کے سوا آئے گا اور نہ کوئی آگے جائے گا. اس منصب پر خدا نے اگر کسی کو پہنچایا تو محمد رسول اللہ کو پہنچایا. کس کو پہنچایا بولیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ دیدار الہی کو میں ذکر کرتا لیکن وقت طویل ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ خطبہ صدارت کے اندر میں کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اور تطبیق کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں کہ بعض لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت پیش کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، جبکہ سیدہ کہنا کیا چاہتی ہیں اور اس کا معنی کیا پیش کیا جاتا ہے، بات کس انداز میں ذکر کی جاتی ہے، کیونکہ وقت آپ کا بھی جو ہے کہ وہ محدود ہے، میرے لیے بھی وقت محدود ہے، اور یہ پروگرام کیونکہ اپنے ایک معیار پر ہوتا ہے، تو لہٰذا میں اس بحث کو، حالانکہ میں پوری تیاری کر کے اس پر بیٹھا تھا، اللہ رب العالمین کی توفیق رہی تو انشاءاللہ آنے والے کسی بھی نشست کے اندر اس کو ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اور مسئلہ دیدار الہی پر ایک مستقل نشست انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، چاہے وہ آنے والے درس قرآن میں ہو جائے یا پھر بڑی رات کو انشاءاللہ جو خطبہ ہوگا اس کے اندر ہو جائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ان تمام نظریات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو چیزیں ذکر کی گئی اس پر اللہ رب العالمین ہمیں گامزن فرمائے. اور قرآن کریم نے کیا پیاری بات اشارہ فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، حبیب ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، اور جو مسجد اقصی میں موسیٰ آئے تو یہ روح موسیٰ نہیں صرف، اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام ملے، چھٹے آسمان پر بھی، اس لیے کہ جب حضور لوٹے ہیں اللہ رب العالمین سے دیدار سے لوٹے تو اللہ نے 50 نمازیں دی، لوٹ کر آئے چھٹے آسمان پر. حضرت موسیٰ نے پوچھا بخاری میں کہ یا رسول اللہ کیا ملا آپ کو؟ کہا 50 نمازیں. کہا میری قوم نہیں پڑی, آپ کی قوم کیسے پڑے گی؟ کہا جائیے آپ اور اسے معاف کرائیے. سرکار گئے تو 5 معاف ہوئی, 45 پانچ معاف کر دی گئی, 45 دے دی گئی. پھر لوٹ کر آئے, پھر حضرت موسیٰ نے یہی کہا, پھر گئے, پھر 5, پھر یہ, پھر 5, یہ, پھر 5. اس طرح 9 دفعہ تقریباً جانا آنا ہوا اور 45 معاف ہوئی اور 5 رہ گئی. یہ قصے فرضی باتیں نہیں ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے. بخاری میں صرف رفیدین نہیں, یہ روایتیں بھی ہیں, یہ بھی پڑھیں آپ. اور اس میں واضح ہے کہ یہ نمازیں معاف کرانے میں وسیلہ حضرت موسیٰ کا ہے. کس کا ہے؟ سفارش کی نا, سفارش کہ حضور جائیے جائیے. وصال کے بعد انبیاء سفارش نہیں کرتے. میں نے کہا پھر آپ 50 پڑھیے گا, کیونکہ 5 سفارش سے ہوئی ہے. 5 کس سے ہوئی بولیے؟ سفارش سے ہوئی ہے. اور یہ حضرت موسیٰ کو گزرے ہوئے 4000 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور آپ موجود ہیں. سال ہزار سال تمہیں قبر میں مٹی بناتا ہے, انبیاء کے کفن مبارک پر بھی کوئی فرق نہیں آتا. ان کے شباب, ان کی وجاہت ایسی ہوتی ہے جس طرح حضرت موسیٰ کا نبو لہجہ اپنے دور میں تھا, اسی طرح چھٹے آسمان پر بھی ہے, اسی طرح مسجد اقصیٰ میں بھی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے وہ وحدانیت کی دلیل ہوتے ہیں, اللہ انہیں کسی اعتبار سے ضعیف اور کمزور نہیں کرتا. حضرت گرامی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دوبارہ کہا کہ آپ لوٹ کر جائیے, اور آپ یہ سن لیجیے کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں, یہ قرآن نے کہا فلا تکم فی مریۃ من لقائہ, حبیب شک نہ کرنا. قرآن میں سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے فلا تکم فی مریۃ من لقائہ, فلا تکم نہ ہو جانا, فی مریۃ دیکھنے میں, من لقائہ ان کی ملاقات کے ساتھ, اے حبیب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار جب بیان کرتے تو یہودی انکار کرتے کہ ہمارے پاس تو کوئی بات نہیں آئی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے آیتیں اتاری کہ حبیب ہم نے موسیٰ کو کتابیں دی ہیں, اور معراج کی رات تصدیق کی تھی. اور قرآن میں دوسری جگہ پر آیا کہ محبوب پوچھیں ان لوگوں سے, انبیاء سے, آپ پوچھیں ان انبیاء سے کہ ہم نے ان کو ہدایت اور رشد دے کر نہیں بھیجا تھا ان کی ہدایت کے لیے. تو یہ مسجد اقصیٰ میں جمع ہونا اس آیت کی تصدیق بھی تھی. اور ایک بات یہ جو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ فلا تکن فی مریت من لقائی, محبوب تو نے موسیٰ ہی کو دیکھا ہے اور اس ملاقات میں شک نہ کرنا, ملاقات میں شک نہ کرنا. یہ نہ کہا کہ موسیٰ کو جس نے مثالی سے دیکھا, یہ نہ کہا کہ موسیٰ کو روح کے ساتھ دیکھا, فرمایا موسیٰ کو دیکھا یعنی ان کے حقیقی جسم کے ساتھ دیکھا. تو یہ آیت پھر متحقق آسمانوں پر بھی ہوتی ہے, یہ آیت متحقق آسمانوں پر بھی ہوتی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آخری دفعہ حضور سے کہا کہ حضور آپ جائیے اور معاف کرائیے, سرکار فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے, اب نہیں جاتا میں, اب مجھے بولیے شرم آتی ہے, اب میں نہیں جاتا. اب امت کو چاہیے کہ اس کا لحاظ رکھے, اس کا لحاظ رکھے, اس کا لحاظ رکھے. یہ سراسر حضور کی فضیلت ہے. لیکن جن کے ذہنوں میں مرض ہوتا ہے وہ کہتے پہلے 5 کیوں نہیں لائے؟ میں نے کہا بڑا مرض ہے آپ کے ذہن میں. میں نے کہا جب 45 معاف کرنے تھے تو اللہ نے پہلے کیوں نہیں 5 دے دی؟ کیونکہ حضور کی ذات ایسی ہے کہ آپ کی عظمت بیان ہوگی تو رب کی شان بیان ہوتی ہے, اور معاذ اللہ کوئی آپ کے لیے خفیف جملہ بولتا ہے تو والعیاذ باللہ وہ بارگاہ الوہیت میں استہزاء ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جناب پہلے ہی 5 مانگ کے لاتے, ہم نے کہا مصطفیٰ نے مانگا نہیں, رب نے پہلے ہی 50 دیے. اور میں نے کہا والعیاذ باللہ کوئی بدبخت اگر یہ کہے کہ جب رب نے 45 معاف کرنے تھے تو پہلے ہی 5 دے دیتا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں یہ اعتراض بنتا نہیں, بلکہ اشاق نے تو یہ بات کی ہے کہ 50 تو باقاعدہ دیے اہتمام سے گئے تھے کہ اس کو 45 کریں گے, اس کو 45 معاف کریں گے اور 5 کریں گے اس کو, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اتفاقی بات نہیں ہے, یہ اہتمامی بات تھی. ایسا نہیں کہ 50 دے دیے گئے اور حضور بار بار گئے آئے آئے گئے 5 رہ گئی, نہیں, یہ اہتمام تھا. رب کریم کی قدرت میں ارادتاً یہ فعل صادر ہوا, اور حضور جو گئے یہ بھی ارادتاً تھا. وہ کیسے؟ فرمایا اس میں حضور کی شان بیان کرنی تھی. وہ کیسے؟ وہ شاخ نے ذکر کیا کہ پہلے گئے تو رب کے بلانے سے گئے نا, اور 9 دفعہ جب رب کو دیکھنے کے لیے گئے وہ اپنی مرضی سے گئے تاکہ 45 معاف ہو اور پتا چل جائے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا. اللہ رب العالمین یہ جام عشق سے ہمیں سیراب فرمائے، اس کی توانائی ہمارے وجود سے ظاہر ہو، ہماری روح سے ظاہر ہو، ہمارے چہروں سے ظاہر ہو، ہمارے سجدوں سے ظاہر ہو، رب کریم کی بارگاہ میں عبادات سے یہ جو جام شیر ہم نے پیا ہے اس کی قوت، اس کی افادیت، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کا کمال ہم سے ظاہر ہو، اور وہ معاشرے میں ہمارے لیے بھی بقا کا باعث بنے، دوسرے احباب کے لیے بقا کا باعث بنے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام.